حقوق و اختیارات اور بندگی میں اکیلا واحد اور یکتا ہے، اس کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی حصے دار ہے، نہ اس کے حقوق و اختیارات میں اس کا کوئی سہیم اور شریک ہے، اور نہ ہی اس کی بندگی میں اس کی مخلوق میں سے کوئی حصے دار ہے۔ وہ ذات میں بھی تنہا ہے، اس جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، نہ ہی اس جیسی کسی کی صفات اور کمالات ہیں، نہ ہی اس کی طرح کسی کے حقوق اور اختیارات ہیں، اور وہ اکیلا ہی ہر طرح کی بندگی کے لائق ہے۔ اور یہ وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء رسل علیہم السلام و تسلیم نے اپنی اپنی قوموں کو پیش کی۔ کوئی نبی اور رسول اس کائنات میں ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو عقیدہ توحید کی دعوت پیش نہ کی ہو اور شرک اور اس کے خطرات اور نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ نہ کیا ہو۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی تھی، اور سب سے آخر میں اللہ نے جو ہمارے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت، صداقت اور سچائی پر مشرکین مکہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مشرکین اور کفار صادق اور امین مانتے تھے، اور جب بھی آپ ان سے کوئی بات کہتے تھے وہ آپ کی تصدیق کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ جو درسی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد میں 702 صفحہ پر، اور صحیح مسلم پہلی جلد 114 صفحہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کوہ صفا پر چڑھ کر اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کرنی تھی، تو سب سے پہلے آپ نے مشرکین مکہ سے یہ پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ تم مجھے سچ بولنے والا پاتے ہو یا کہ کاذب اور جھوٹا پاتے ہو۔ تو مشرکین نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا نام ما جربنا علیک الا صدقا، اور ایک روایت میں ہے کہنے لگے ما جربنا علیک کذبا، ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، اور ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب و بدن صحیح کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے، پہلی جلد بخاری 4 صفحہ ہے، اور صحیح مسلم جلدوں صفحہ 97 پر یہ حدیث وارد ہوئی۔ ابو سفیان جس وقت 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کا صلح کا، اس وقت تجارتی قافلے کے ساتھ ہرقل کے پاس گئے، اور ہرقل کو جب معلوم ہوا کہ عرب سے تاجروں کا ایک قافلہ وہ ہمارے خطے اور علاقے میں آیا ہے، تو اس نے ان کو بلا لیا اور ابو سفیان کو تمام قافلے والوں سے مقدم رکھا، باقیوں کو ان کے پیچھے کیا، اور چند ایک سوالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے پوچھے گئے، جن میں ایک سوال یہ تھا، ہرقل کہتا ہے هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، دعوی نبوت کرنے سے پہلے کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ اس دعوی نبوت سے قبل تم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہو؟ تمہاری قوم نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہو؟ تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا قلت لا، میں نے کہا ہم نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی۔ ابو سفیان نے بھی اسلام لانے سے قبل حالت شرک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار کیا۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب اس حدیث کے راوی ہیں. اسے امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک للصحیحین جلد 2 صفحہ 315 پر امام ترمذی نے اپنی سنن میں 3064 نمبر حدیث کے اوپر اور اسی طرح المسند الجامع کی 13 جلد کے 352 صفحہ پر حدیث ہے. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو جہل جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا کہ قد نعلم یا محمد انك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك. ابو جہل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ بات سچی کرتے ہیں, ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے, آپ کو جھٹلاتے نہیں ہے, ولیکن نکذب الذی جئت به, ہم تو اس بات کو جھٹلاتے ہیں, اس دین کو جھٹلاتے ہیں جو دین تم لے کر آئے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر وحی نازل فرما دی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون بانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آپ کو جو چیز غم میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور اسی طرح امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ بات ذکر کی کہ بدر کا موقع تھا, میدان جنگ میں ابو جہل ایک طرف اکیلا کھڑا تھا, کسی نے ابو جہل سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اس موقع پر ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں آپ سچی بات کرتے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس نے کہا جب آپ سچے ہیں تو مانتے آپ کی صداقت کو, پھر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں ہمیں کیوں لے آئے ہو؟ ابو جہل نے کہا میں تو صرف اس لیے میدان قتال میں کے سامنے آیا ہوں کہ پہلے ہی بیت اللہ میں بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان میں ہیں, اگر میں نے دعویٰ نبوت والا ہوتا بھی انہی کا تسلیم کر لیا تو ہمارے سلے کیا رہ جائے گا. تو سوچنے کی بات ہے کفار اور مشرکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں جھٹلاتے تھے, اعلان نبوت سے قبل جو بات آپ کرتے تھے آپ کی تصدیق کرتے تھے, آپ کو امین مان کر آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. پھر آخر کیا سبب تھا جس کی وجہ سے کوئی مشرکین مکہ آپ کے مخالف ہو گئے؟ وہ خلاف ورزی کا, وہ محمد بدر کے نام کا یہی سبب تھا. جب آپ نے عقیدہ توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تو وہ سارے آپ کے مخالف ہو گئے. آپ نے پہلی دعوت میں ہی جب ان کو جمع کر کے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو گالی دیتے ہوئے کہا تب اللہ کا یا محمد الحاظ جمع کرنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ سب اللہ آپ کو تلا کر دے کہ آپ نے ہمیں اس لیے یہاں اکٹھا کیا تھا. اللہ رسول اس کی مذمت میں اپنے مقدس کلام میں پوری ایک سورت نازل فرما دی جس میں اس کی تباہی کا تذکرہ وہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی کا, ان کی مخالفت کا, ان کے بغض کا, ان کے علاج کا, ان کے جہود و انکار کا ایک ہی سبب تھا کہ آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت ان کو پیش کی تو ان لوگوں نے آپ کو قدم کی مخالفت کر دی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے اللہ کے سوا جو ہم نے اپنے حاجت روا مشکل کشا روزی رسا اور نفادار کے مالک بنائے ہوئے ہیں لا کی تلوار میں سب کا انکار ہو گئے. آج بھی میرے بھائیوں جو لوگ اہل حدیث کی دشمنی بغض اور انعام میں آگے نکلتے ہیں اس کا بھی بنیادی اور باہر سبب یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی جب ہم دعوت دیتے ہیں جو دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی, جو دعوت آپ سے قبل تمام انبیاء مرسل علیہ السلام و تسلیم نے پیش کی تھی,
جب وہ سچی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے لوگ پھر مخالفت کر رہے ہیں. کیونکہ ایک اللہ کا نام سن کر شرک کرنے والے بندے کو کبھی خوشی نہیں ہوتی. شرک کرنے والے بندے کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کا تذکرہ کیا جائے. اور آج بھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں, آزما سکتے ہیں, دیکھنا ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر پکا ہے یا اس کا عقیدہ توحید کھوکھلا ہے, وہ اس کے اندر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے. شروع میں میں نے اللہ کے قرآن کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, یہ 24واں پارہ ہے اور سورہ زمر ہے, اس کی آیت نمبر 47 ہے. اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے, اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے, اس معذب قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جن لوگوں کا قیامت پر ایمان نہیں ہوتا ان کے دل سمٹ جاتے ہیں, ان کے دلوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ, جب اللہ کے سوا اور ہستیوں کا ساتھ ذکر کیا جاتا ہے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, پھر وہ خوش ہوتے ہیں. میں اس کی ایک مثال ایک بار میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, اس کے متعلق تفسیر روح المعانی میں ایک بہت بڑے حنفی مفسر نے, آج کل تو لوگ بغداد کا چکر لگائے تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مقابلے کی کوئی ہستی اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. یہ اس محقق کی کتاب ہے جس کی کتاب کے سرے ورک یہ لکھا ہوا ہے, روح المعانی کی 24ویں جلد ہے, صفحہ نمبر 10 اور 11 سے بات عرض کرنے لگا ہوں. اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہے خاتمۃ المحققین عمدۃ المتفکرین مرجع اہل العراق و مفتی بغداد, یہ بغداد کے مفتی کی کتاب عرض کر رہا ہوں, جہاں سے خالی بغیر عقیدہ کے چکر لگا کے آ کر دکاترے کے جو عہدے ہیں ان پہ ناز کیا جاتا ہے. میرے بھائیو اس تفسیر کے اندر علامہ آلوسی حنفی نے یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اطْمَأَنَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ اِذَا يَسْتَبْشِرُونَ, کہتے ہیں قَدْ رَأَيْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَلَى نَحْوِ هَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْمُشْرِكِينَ, کہتے ہیں اللہ نے مشرکوں کی جو صفت اس مقام پر بیان کی ہے, ہم نے اسی طرح پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا. یہ شرک والی جو صفت ہے جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے کہ غیر اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, اللہ اکیلے کا تذکرہ ہے تو سر خوشی نہیں ہوتی, دل سکڑ جاتے ہیں, قبض ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یحشون لذکر اموات یستغیثون بهم ویطلبون منهم ویطلبون من سماء حکایات کاذبت عنهم توافق هواهم ویتقادهم فیہ, کہتے ہیں عصر آخر کے مشرکین آپ کو ایسے ملیں گے جو مردوں کا بڑا اہتمام سے تذکرہ کرتے ہیں, اور یستغیثون بهم مردوں سے فریاد رسی کرتے ہیں, استغاثے کرتے ہیں, انہیں موت مان کر دستے سوال ان کے سامنے دراز کرتے ہیں, وَيَطْلُبُونَ مِنْهُمْ اپنی حاجات کا ان سے مطالبہ کرتے ہیں, وَيَطْلُبُونَ مِنْ سَمَاءِ حِکَایَاتٍ كَاذِبَةٍ عَنْهُمْ ان کے بارے میں جھوٹھی کہانیاں سن کر مچل جاتے ہیں, تو آپ کو ہوا ہوا اعتقادہم وہ جھوٹے جھوٹھی کہانیاں قصے جو ان کی خواہشات اور ان کے عقیدے کے موافق ہوتے ہیں, اور بلبل سے مونا میں یہ قیل ہم گانے کا جو ان کے لیے جھوٹے قصے بیان کرے اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, جھوٹی کہانیاں سنانے والوں کو کند الغلام کے نام سے یاد کر لیتے ہیں, ولم قبل من ذکر اللہ تعالی وحدہ, اور اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر سن کر انہیں قبض ہو جاتی ہے, اور ونسبت الاستقلال فی التصرف عز وجل, اور یہ کائنات کے اندر تصرف کرنے کا حق اللہ کا سن کر سکڑ جاتے ہیں. پھر آگے یہ عقیدہ بیان کر کے واقعہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کل کل تو یہ عمر رجو دن، میں نے ایک دن ایک بندے سے کہا کون سا بندہ یستغیث ہو فی شدت بباد الاموات، جو اپنی تکلیف میں مشکل میں بعض مردوں کو پکار رہا تھا اور استغاثہ کر رہا تھا، وَيُنَادِي يَا فُلَانُ، آوازیں دے دے کر کہہ رہا تھا اے فلان، کبھی وہ اپنے بغداد میں سوئے ہوئے بزرگ کو آواز دیتا ہے، جیسے یہاں کبھی لاہور میں سوئے ہوئے بزرگ کے مزار پر جا کر اس کے نام کی ندا دی جاتی ہے، وَيُنَادِي يَا فُلَانُ وَغِسْنِي، آوازیں دے دے کر کہتا فلانے میری فریاد سن، جیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرئنی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو وہ کہتا یا فلان واغثنی، اور فلانے میری فریاد پوری کر، فقلت له قل یا اللہ، میں نے اس کو کہا یا اللہ کہنا، جیسے الحمدللہ ہمارے اہل حدیث بھائی آپ کو یہ بات سناتے ہیں مدد جب مانگنی ہو تو کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، یا اللہ مدد، کیا کہنا چاہیے، یا اللہ مدد. علامہ علوسی حنفی بغداد کا مفتی اور محقق یہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھ رہا، میں نے اس غیر اللہ کے پکار کرنے والے سے کہا قل یا اللہ، تو یا اللہ کہہ دے، فقد قال سبحانہ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس اور مطہر کلام میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، جب بھی مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اس کو قرآن سنایا کہ رب کہتا ہے مجھے جس وقت بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، دعاؤں کو سننے والا قبول کرنے والا میں ہوں، اس لیے تم مجھ سے سوال کرو. تو اس کو کیا ہوا، شرک کا بخار چڑھ گیا، فقط ایمان غصے میں آ گیا، اس کی اندریوں میں غضب کی ہوا بھر گئی، وہ بلا رانی انہ کال، اور مجھے یہ بات پہنچی وہ کہنے لگا فلان منکر الاولیاء، یہ مفتی بغداد جو ہے ولیوں کا منکر ہے. آج بھی یہی بات کہی جاتی ہے، جب ایک اللہ کی ندا کی بات ہوتی ہے، ایک اللہ سے استغاثے کی بات ہوتی ہے، استعانت کی بات ہوتی ہے، یا اللہ مدد کی بات ہوتی ہے، اور غیر اللہ کی مدد کی نفی کی جاتی ہے، انشاءاللہ میں اس کا بھی معنی مفہوم بھی ذکر کروں گا، جب غیر اللہ کی مدد کی ان کی استعانت کی استغاثے کی مدد کی نفی کی جاتی ہے، یہی آوازیں اٹھتے ہیں یہ ولیوں کے منکر ہیں. علامہ علوسی انفی کہتے ہیں اس نے میرے اوپر بھی فتویٰ چڑھ دیا، یہ یا اللہ مدد مجھے کہنے والا یہ تو ولیوں کا منکر ہے. وسمعت البعض من قال، کہتے ہیں میں نے انہی میں سے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں الولی اسرع اجابت من اللہ عز و جل، اللہ کے آگے دعا کرے نا وہ اتنی جلدی نہیں سنتا جتنی جلدی ولی سنتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تو کہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے ولی جو ہے وہ اللہ کی نسبت جلدی بات سنتا ہے. وَحَاذَا مِنَ الْكُفْرِ، یہ عقیدہ کیا ہے، حَاذَا مِنَ الْكُفْرِ، یہ فتویٰ مفتی بغداد کا ہے ان لوگوں پر جو کہا یہاں کے رہنے والے ہوں یا بغداد کا چکر کاٹ کے آنے والے ہوں یا کسی اور خطے اور علاقے کے باسی ہوں، اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد مانگنے والے بالخصوص مردوں سے حاجات طلب کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے عقیدے پر علامہ علوسی حنفی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر 34 جلد میں 11 صفحے پر یہ فتویٰ لکھتے ہیں، فہذا من الکفر، یہ عقیدہ کفریہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ سے آج کے موضوع کی ابتدا کی ہے، اس میں اللہ نے ایک موحد کی اور ایک مشرک کی پہچان بتائی ہے. موحد وہ ہوتا ہے اس کے سامنے ایک اللہ کا جب ذکر آتا ہے وہ ایک اللہ کی پکار کرتا ہے، اللہ کا نام سن کے خوش ہوتا ہے، اللہ کے نام کی دعائی دیتا ہے، اللہ کو اپنا ناف سے اظہار سمجھتا ہے، اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، اللہ کو سلام عطا کرنے والا بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے بڑا فریاد رس مانتا ہے، اللہ ہی کے آگے دستے سوال دراز کر کے اپنی حاجات مشکلات آفات اور مسائل و کلیات کی ندا کرتا ہے، اور اللہ کا نام سن کے معاہد کو خوشی ہوتی ہے. اور جب ایک اللہ کے سوا غیروں کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، یا اللہ کے تذکرے کے ساتھ غیر اللہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یا اللہ مدد کے ساتھ یا علی مدد کا نعرہ بھی ہوتا ہے، یا اللہ مدد کے ساتھ یا غوث اعظم کا نعرہ بھی ہے، یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بھی ہے، تو وہ یہ ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. ایک اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تذکرے سے اللہ کی توحید سے اس کو خوشی نہیں ہوتی. اسی لیے آج بعض نام نہاد لوگوں نے عقیدہ توحید پر نقب لگانے کے لیے، توحید اور شرک کے لیے عجیب عجیب سی تعریفیں ڈیفینیشن بنا کر، حدود قیود لگا کر اپنے شرک کو جواز سند مہیا کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ لوگ تو ہیں قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو صرف اللہ کے بارے میں، وہ آیتیں نہیں پڑھتے جن میں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن میں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، جن میں اللہ کے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں. اور پھر اس سلسلے میں کہتے ہیں ان کا طریقہ تو الیاذ باللہ خاصیوں والا طریقہ. اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ ہمارا عقیدہ خارجیوں والا نہیں ہے. خارجی صحابہ کو کافر سمجھتے تھے، الحمدللہ صحابہ ہمارے ایمان کا جز ہیں. خارجی قرآن کو صحابہ کے فہم سے ہٹ کر سمجھتے تھے. یہ بھی بات یاد رکھو، جس وقت خارجیوں نے حضرت علی پر اور امیر معاویہ پر رضی اللہ عنہما کفر کا فتویٰ لگایا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کی تفہیم کے لیے بھیجا تاکہ ان کو عقیدہ سمجھائیں جا کر. تو یہ پوری بات امام حاکم نے المستدرک السیئین میں، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، حضرت امام نسائی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مصاحب علی کے آخر میں پورے مناظرے کی داستان لکھی ہے. اور جس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خارجیوں سے بات کرنے گئے تو وہاں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی، تم ان صحابہ کے بارے میں ناجائز باتیں کرتے ہو اور کفر کے فتوے لگاتے ہو، حالانکہ صحابہ کرام کے سامنے قرآن اترا، وہ اس وحی کے گواہ ہیں، اور وہ تمہاری نسبت اللہ کی اس وحی کو زیادہ جانتے ہیں. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تشریح اور تعبیر بھی ہم وہ لیتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے آئی ہے، اور یہ عقلی گھوڑے دوڑا کر اپنی من مانی اور مرضی کی قرآن کی تفسیروں کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم تفسیر وہ لیتے ہیں جو اللہ کے نبی سے آئی ہے، جو حدیث صحیحہ میں آئی ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قرآن کی تفسیر منقول کی گئی ہے اور اس کی تائید میں رب کے قرآن کی اور آیتیں اور حدیث موجود ہے، وہ ہمارا نبی کی بنیاد ہیں. یہ لوگ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیریں کرتے، اپنی مرضی اور رائے سے ایک نقطہ نظر قائم کر کے آیات اور حدیث کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بھی علاوہ دل بصیرت کہتا ہوں، اللہ کے قرآن سے جہاں بھی یہ نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ غور سے، توجہ سے، تدبر کے ساتھ اللہ کے قرآن کو اسی مقام سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے اشکال کا حل بھی اسی مقام پر موجود ہوگا. انشاءاللہ بعد میں وہ آیات ذکر کروں گا جو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی بھی تو حفیظ ہے، گلی گلی بھی آفت پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے، بندے بھی علیم ہیں، اللہ بھی سمیع ہے، بندے بھی سمیع ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، بندے بھی بصیر ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، بندے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے، فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. میں ان شاء اللہ آیات کی تفسیر بڑے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کروں گا. آپ یہ بات پہلے بنیادی طور پر ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے نزدیک دلائل کیا ہے، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کی حدیث و سنت، اور سلف صالحین صحابہ تابعین آئمہ حدیث کا جو صحیح نام ہے اس کے مطابق وہ ہمارے زندہ ہوتے ہیں. اور عقیدے کے مسئلے میں یہ بھی جب نہ ماننے پہ آئے نا تو پھر صحیح حدیث بھی نہیں مانتے، اور ماننے پہ آئے تو اپنے دلیلیں موضوع روایات اور جھوٹی حدیثیں بھی بنا لیتے. تو میں اصول پہلے آپ کے سامنے عرض کروں، خاص طور پر یہ بات میں اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. یہ آپ کو معلوم ہوگا لاہور میں ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ نظامیہ. یہ میرے ہاتھ میں فتاوا رسویہ ہے مولوی عمر اللہ خان بریلوی کا، یہ پانچویں جلد ہے اور یہ نظامیہ کا تباہ شدہ ہے. اس جلد کے اندر صفحہ نمبر 477 ہے، اس کے اوپر یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں عقائد میں، مسئلہ تو ہی عقیدے کا مسئلہ ہے نا، عقائد میں حدیث احاد اگرچہ صحیح ہو کافی نہیں ہے. کہتے ہیں صحیح حدیث ہو خبریں غائب ہو، عقیدے میں وہ صحیح حدیث بھی کام نہیں دیتی. یہ بات یاد رکھنا، فتاوا رضویہ پانچویں جلد صفحہ 477. اور پھر آگے اسی نے اپنی عقیدے کی کتاب شرح عقائد جو تصدیق کی ہے اس کے حوالے سے لکھا، جہاں سے وہ شرک کی تعریف پیش کرتے ہیں اسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، خبر الواحد علی تقدیر اجتماع نہیں علی جمیع شرائط المذکورہ فی اصول الفقہ لا یفید الا الظن ولا عبرۃ بالظن فی باب الاعتقادات. کہتا حدیث احاد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو، حدیث صحیح ہو، صحیح ہونے کی ساری شرطیں حدیث میں موجود ہوں، کہتا ہے ظن ہی کا فائدہ دیتی ہے، گمان کا ہی فائدہ ہوتا ہے، یقین کی صورت اس سے پیدا نہیں ہوتی، اور معاملہ اعتقاد میں ذنیات کا کچھ اعتبار نہیں. کہتا ہے عقیدے میں ذنی باتیں نہیں چلتی، عقیدے میں بات کتی چلتی ہے. پھر اسی کتاب کے اگلے صفحے پر 478 پر ملا نکاری کے والے سے لکھا، الاحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد، احادیث احاد دربارہ الاعتقاد ناقابل اعتماد. کہتا ہے عقیدے میں خبر واحد حدیث جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور انہی کے مذہب کی ایک دوسری مشہور ترین کتاب، عام طور پر ان کے چھوٹے مولوی حضرات یا مناظروں میں آنے والے اس کتاب کو بڑا استعمال کرتے، جا الحق، یہ مفتی احمد یار خان گجراتی کی کتاب ہے، یہ میں بھی آپ کے سامنے صرف اصول رکھ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھو. یہ جا الحق اس کا صفحہ 44 ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں کی، یہ ہم دربار کے قریب ہے نا ادارہ ضیاء القرآن، وہاں سے چھپی ہے. یہ علم غیب کی بات کرتے ہوئے اس نے کچھ اصول اپنے لکھے، کہتا ہے انہیں ہمارے خلاف دلیل دینے کے لیے کیا ہونا چاہیے، سبا چوالی وہ آیت قطعی دلالت ہو جس کے معنی میں چند اعتماد نہ نکل سکتے ہوں، ایسی آیت ہو جس میں صرف ایک ہی معنی ہو، کسی دوسرے معنی کا کوئی اعتماد پیدا نہ ہو، اگر ایسی کوئی آیت ہو جس میں کئی معنی نکلتے ہوں وہ عقیدے میں پیش نہیں ہوگی، کیونکہ جب کئی معنی پیدا ہو جائیں تو پھر وہ قطعیت نہ فائدہ نہیں دیتی، وہ ذنی ہو جاتی ہے اور ذنی بات عقیدے میں دلیل نہیں ہوتی. تو کہتا ہے وہ آیت قطعی دلالت ہو جس کے معنی میں چند اعتماد نہ نکل سکتے ہوں، اور حدیث ہو تو متواتر ہو. حدیث عقیدے میں کون سی پیش کی جائے؟ جو متواتر ہو. خبر واحد حدیث بھی عقیدے میں نہیں چلتی. میں کہتا ہوں جب تمہارے نزدیک خبر واحد صحیح بھی عقیدے میں دلیل نہیں ہے تو پھر علماء کی کہانیاں کسے، وہ دلیل کہاں سے آ گئے؟ وہ اینڈ پہ انشاءاللہ عرض کروں گا جو وہاں پیش کیے گئے، کچھ علماء کے نام لے کر ان کی قبروں سے استفادہ ہوتا ہے. بھائی میں یہ اصولی بات کرتا ہوں ابتدا میں کہ جب آپ کے نزدیک صحیح حدیث ساری صحیح شرطیں پائی جائیں، متواتر نہ ہو، عزیز مشہور غریب جو آئمہ حدیث کے اصطلاحات ہیں جس کو خبر واحد کہتے ہیں وہ بھی عقیدے میں حجت نہیں ہے، تو پھر کسے کہانیاں صحیح روایتیں حجت قدر نہیں بنے گے. ہمارے سامنے بھی دلائل کوئی پیش کرو جو تمہارے اصول کے مطابق ہو، آیت قطعی دلالہ ہو، دوسرے معنی کا اعتماد نہ رکھتی ہو، اور حدیث بھی خبریں واحد نہ ہو، خبریں متواتر ہو. بلکہ احمد رضا خان نے تو ایک اور بات لکھ دی، وہ بھی عرض کر دوں. یہ کتاب ہے احکام شریعت، یہ مولوی احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے جس میں اس نے اپنے مذہب کے مطابق کئی ایک فتوے دیے ہیں. اس کتاب کے اندر مولوی احمد رضا خان بریلوی نے، یہ اس کا صفحہ 62 ہے جو میرے پاس نسخہ ہے، اور یہ نسخہ بھی وہ ہے، یہ اسی دربار پر جہاں عقیدہ توحید سیمینار کیا گیا، اس دربار کا پہلے خطیب تھا ایک مولوی محمد سعید احمد، وہ دربار والے خطیب کی تصحیح اور ترجمے کے ساتھ یہ کتاب احکام شریعت چھپی ہے، اوپر لکھا ہوا بھی ہے تصحیح و ترجمہ مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی امام مسجد حضرت داتا صاحب. تو آپ کے امام مسجد کی تصحیح ہے اور آپ کے مذہب کے بانی کی کتاب ہے احکام شریعت صفحہ 65. اب بعض جاہل قسم کے مولویوں کے بارے میں کہتا ہے، بعض جہال بد مست یا نیم ملا شابت پرست، عبارت بھی اس کی بڑی کمال کی ہوتی تھی، بعض جہال بد مست یا نیم ملا شابت پرست یا جھوٹے صوفی بعد بدست کہ احادیث صحیح مرفوع محکمہ سے مقابل، حدیث صحیح ہو مرفوع ہو محکم ہو اس کے مقابلے میں بعض ضعیف قصے یا محکم الواقع یا متشابہ پیش کرتے ہیں، انہیں اتنی عقل نہیں یا سکتر بے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متعین کے آگے محتمل محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے. کہتا ہے یہ کم عقل لوگوں کو اتنا بھی پتا نہیں، جب صحیح حدیث ہو تو اس کے مقابلے میں ضعیف پیش کرنا کم عقلی ہے، بدمستی ہے، ملاؤں کی چارت بڑھتی ہے، یا اس طرح ایک بالکل بات متعین ہے اور ایک میں چند معنی کا احتمال ہے، یا ایک حدیث جو ہے بالکل محکم ہے دوسری اس کے مقابلے میں متشابہ ہے، محکم کے مقابلے میں متشابہ نہیں چلے گی، متعین کے مقابلے میں محتمل قبول نہیں ہوگی، اور اسی طرح صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف مقابلے ہوئے تھے نہیں ہوگی. جو یہ پیش کرے گا وہ کون ہوگا؟ جاہل بدمست ملا شابت پرست. ان شاء اللہ آپ ملاحظہ کریں گے جو دلائل دیے گئے تھے وہ صحیح تو پجا، خبریں بعد صحیح ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، موضوع اور ضعیف قسم کی کامیاب قصے تھے. تو یہ میں نے اصول آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کو آپ ابتدا میں سے ہی ذہن میں بٹھا لیں، جب بھی ان کے کسی فرد سے آپ کی عقیدے کے کسی مسئلے پر گفتگو ہو، انہی کا بیان کرتا اصول ضابطہ ان کے امام احمد رضا خان کا کتابہ رضویہ کی 5 جلد سے، اور اسی طرح احکام شریعت کے صفحہ 62 سے، اور دوسرے ان کے امام مفتی احمد یار خان گجراتی کی جال حق کے صفحہ 44 سے ان کے سامنے رکھو اور قابل اصول کے مطابق دلائل پیش کرو. اسی اصول پر ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا رد بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اہل حدیث کا یہ ہے، ہمارے نزدیک عقیدے میں قرآن کی حجت ہے، حدیثیں صحیح بھی حجت ہے، خواہ وہ خبریں غائب ہو یا خبریں متواتر ہو، جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو جاتی ہے اہل حدیثوں کا ایمان ہے، وہ اللہ کے رن عین ہے، وہ سر ماننے پر ہے، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کے اندر کسی کو قبول نہیں کیا جائے گا. طلبا کے لیے عرض کرتا ہوں، علامہ البانی رحمہ کی اس پر ایک بڑی شاندار مختصر سی کتاب ہے، الحدیث حجت بنفسہ ہی فی عقائد الاحکام، کہ حدیث جو ہے وہ صحیح جو ہوتی ہے وہ عقیدے میں بھی حجت ہے اور احکامات شریعہ میں بھی حجت ہے. ہمارے دل یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن آپ عقیدے میں چل نہیں سکتی. یہاں سے یہ فرق بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محبت کے دعوے کر کے قوم سے ٹوٹنے والے کون ہیں، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر کے آپ کی ایک ایک بات پر، ایک ایک حدیث کو، ایک ایک سنت کو قبول کرنے والے کون ہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کائنات میں واحد اور حدیث جماعت ایسی ہے جن کے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا کردار، آپ کا ان کا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا ایک نمن جو آپ نے امت کے لیے کر کے دکھایا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں جیسے آپ کی ذات کو ساری کائنات میں اعلیٰ عرصہ مانتے ہیں، ایسے ہی محمد رسول اللہ کی بات کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو پوری دنیا کے افراد کے اقوال ان کے افعال پر بڑھ کر اور افضل تسلیم کر لیں. وطالعہ محمد ہے لیکن دین صحیح بھی آ گئے ہو گئے دینے کے خلاف، کہیں گے ٹھیک ہے دین تو صحیح ہے لیکن خبریں واحد ہے نا، متواتر نہیں ہے نا، عقیدے میں متواتر حدیث ہونی چاہیے، یہ کام ہی نہیں چلے گا. تو میرے بھائیوں عقیدہ توحید تو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے کتھی دلالت آیات سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ مرفوعہ محکمہ سے بالکل واضح اور ثابت ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، حقوق و اختیارات میں بھی اکیلا ہے، اس اکیلے ہی کی بندگی کی جائے گی. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں، احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل کی. مکے کے مشرکوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تم جس ایک رب کی ہمیں دعوت دیتے ہو اور ان کے علاوہ جتنے ہمارے الہ معبود ہیں وہ ہم سے چھڑاتے ہو، ہمیں اپنے الہوں کا، اپنے معبودوں کا یہ تو پتہ ہے کون کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، اس کا جو ہے نا وہ خاندان برادری کنبہ قبیلہ کیا ہے، اس کے رشتہ دار تعلق والے کون لوگ ہیں، تو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے ان سب لنا ربا کا، اپنے رب کا تو نسب نامہ تو بیان کر دے، تیرا رب کون ہے، کس خاندان سے ہے، کس قبیلے برادری سے ہے، کیا اس کا رشتہ ناتا ہے. اللہ پاک نے سوال کے جواب میں سورت اخلاص نازل فرمائی، قل ہو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ ذات میں بھی ایک، صفتوں میں بھی ایک، اختیارات اور حقوق میں بھی ایک، بندگی بھی اکیلے کی، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، صمد مختار انتہا، جو پتا یہ لغت کی بڑی معروف کتاب ہے مختار الصحاح، اس میں لکھا سمد وہ ہوتا ہے اللہ جی یوسما تو ایون ہے، پھر حوائد حاجات آئے، مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، کوئی دکھ تکلیفیں ہوں تو حاجتوں میں جس ہستی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے جس کو پکارا جاتا ہے اس کو سمد کہتے ہیں. دوسرا سمد کا معنی لغت کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا اللہ جی ماں جو پل ہوں، وہ ہستی جس کو پیٹ ہی نہیں لگا ہوا، کیونکہ جس کو پیٹ لگا ہوا ہوتا ہے وہ حاجت مند ہوتا ہے، حاجت روا نہیں ہوتا، وہ تو مشکلوں میں سمجھ جاتا ہے، مشکل کشا نہیں ہوتا، جب اس کو پیٹ لگا ہے تو اس کو تو حاجت آئے گی، وہ حاجت روا کیسے ہوگا جس کو پیٹ لگا ہوا ہے، جب اس کو بھوک لگے گی تو کھانے کا محتاج ہے، پیاس لگے گی پینے کا محتاج ہے، کھا اور پی کر جب حاجت پوری کر لے گا. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جہاں پہ سوئے ہم کی قبر کو پکا دور بنا دے، وہ کہتے تھے پھر ایک اور عادت لگ جاتی ہے، عادت روا کو ایک اور عادت لگ جاتی ہے، جب وہ کھا پی کر عادت پوری کرتا ہے پھر وہ عادت کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب وہ کھا پی کر پیاس بجا لیتا ہے، بھوک مٹا لیتا ہے، پھر جب تک وہ کھائی چیز کو شبلات کی صورت میں خارج نہیں کر لیتا تو پھر اس کو بھی سکون نہیں آتا. جس کو قبض ہو جائے اس سے پوچھو کیا حال ہے، اس کو ایک اور عادت لگ جاتی ہے. اور اللہ نے اپنی برگزیدہ ہستیوں کو بھی حاجت مند بنا کر بھیجا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی اعلیٰ عرفہ کوئی ہستی اللہ نے اپنی کائنات میں پیدا نہیں فرمائی. آپ بھی کھاتے تھے، آپ بھی پیتے تھے، اور کھا پی کر جو دعائیں مانگتے تھے ان میں ایک دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسطرہ وجعل له مخرجا، تمام قسم کا شکر حمد تعریف اس اللہ کی جس نے کھلایا بھی اور پلایا بھی، اور یہ جو پیٹ میں وجود میں نظام انہضام ہے اس میں اس کو برابر بھی کیا اور ایک کام کر دیا، وجعل له مخرجا، اس کے نکلنے کا راستہ بھی اس نے بنا دیا، اس کے نکلنے کا، خارج ہونے کا، فضلات کی صورت میں باہر نکلنے کا راستہ بھی اس نے پیدا کر دیا. تو جس کو یہ راستہ لگا ہوا ہے، جس کو یہ پیٹ لگا ہوا ہے، جہاں ہم نے اپنی پوری کرنے کے لیے اپنے مشروبات اور معقولات ڈالتا ہے تو وہ کیسے حاجت روا ہوگا؟ اس لیے فرمایا مشرکوں سے کہہ دو قل هو الله احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہوئے کہا مسیح بن مریم ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ مکے کے مشرکوں نے اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ ہمارے لوگ چونکہ تعلیموں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے مجھ سے بیٹا کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں، لفظ بیٹا نہیں استعمال کیا، کیونکہ تعویلوں کے بادشاہ ہیں، گرو گھنٹال ہے، یہ ان کو پتا لفظ بیٹا کہہ دیا سیدھی قرآن کی آیت عامی آدمی پیش کرے گا تو ہم بیٹے کا لفظ نہیں بولتے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات سے، اللہ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جس نے یہ کہہ دیا خدا کے نور سے نکلے ہیں پانچوں تن، خدا کے نور سے نکلے ہیں پانچوں تن، محمد علی فاطمہ حسین اور حسن، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے نہیں نکلا نہ اس سے کوئی نکلا ہے، اسے نکل بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، وہ خود فرماتا ہے اس کی اولاد ولد ہو کیسے سکتا ہے، اس کی تو کوئی صاحبہ بیوی ہی نہیں، اس نے جنہیں بیویاں ادا کی ہیں وہ تو ہے، آگے تولید کا سلسلہ اس نے رکھا ہے، نرمادا کا سسٹم بنایا ہے، تو اس نے تو اپنی کوئی ماتا اور مونس کوئی بیوی رکھی نہیں، تو اولاد کہاں سے آ جائے؟ ولم یکن لہ کفوًا احد، اس سے نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے جوڑ کا برابر کا ہم سر پلے کا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بالکل سب سے یکتا تنہا تمام صفات کمال کے ساتھ مدت سے پائے رکھتی ہے۔ لوگوں نے کیا کیا، کہتے ہیں تم توحید توحید کی بات کرتے ہو، تمہیں تو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، توحید کا کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، توحید کیا شرک کیا ہے، تعریف بنائی ہے، غور کیجیے آپ ذرا، کہتے ہیں توحید یہ ہے اور شرک یہ ہے کہ اس بات الشریک فی الوحیت بمانا وجوب الوجود، یہ شرح قید نسوی کے اندر تعریف لکھی ہوئی ہے اور وہاں بھی اپنے خطاب میں پیش کی گئی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو واجب الوجود جو ہے نا اس کی الوحیت میں واجب الوجود مان کر حصے دار بناؤ تو پھر شرک ہوتا ہے۔ اب واجب الوجود کیا ہے؟ واجب الوجود وہ ہستی ہے جس کو فنا اور زوال نہیں ہے، جو جس طرح ہے ازل سے ابد تک اسی طرح ہے، وہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، جو اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی دوسرے کا محتاج ہے وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ تو کہتے اللہ کے سوا کسی اور کو اگر واجب الوجود مانو پھر شرک ہوتا ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو مستحق عبادت سمجھو تو شرک ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ وہ بعد میں خطیب آیا، اس نے کہا یہ کہتے ہیں یہ بڑا شرک کرتے ہیں، تو ہم تو دادا صاحب کے در پہ آئے ہیں، دادا صاحب کے در پہ آئے، مزار شریف پہ آئے، جب مزار پہ آ گئے تو انہیں فوج کی بات بزرگ مان کر آئے، تو واجب الوجود نہیں تو شرک کیسے ہو گیا؟ کہتے ہم تو ان کو واجب الوجود مانتے ہوتے تو ان کی موت کے قائل نہ ہوتے، جب مرا ہوا مان لیا کہ موت کے پراسے سے گزرے ہیں، اب اس کے بعد اس کو پکارتے رہے پوچھتے رہے تو شرک کیسے ہوا؟ کہتے شرک تب ہوتا ہے جب واجب الوجود کسی ہستی کو مان کر عبادت کا حقدار سمجھا جائے۔ اور میرے بھائیو اگر یہ تعریف ہے شرک کی تو پھر ایک تعریف کی روح سے تو مکے کے لوگ بھی مشرک ثابت نہیں ہوتے، مکے کے لوگ بھی اس تعریف کی روح سے مشرک ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ مشرکین مکہ واجب الوجود صرف ایک اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو سفارشی سمجھ کر پکارتے تھے، جو سفارشی ہوتا ہے وہ واجب الوجود نہیں ہوتا۔ اولائے شفاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں، وہ انہیں سفارشی سمجھ کر پکارتے تھے، تو واجب الوجود سمجھ کر تو مکے کا مشرک بھی اپنے الہ و معبودوں کو اور یہ مورتیاں نہیں صرف اولیاء کو نیک بندہ کو پوچھتے اور پکارتے تھے. اور ان کا عقیدہ کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ یقین جانیے اگر ان کا عقیدہ آپ سامنے رکھیں اور آج کے ان لوگوں کو آپ سامنے رکھ لیں یہ ان سے دو آج آگے ہی نظر آئیں گے پیچھے نہیں ہوں گے. اس لیے وہ لوگ اپنی مشکل ترین حالات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے. خالق اور مشکل ترین حالات میں مصائب میں گھرے ہوئے ہوتے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. آئیے میں قرآن سے اس کی دلیل عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ جو ہے اپنے مقدس کلام میں کئی جگہ بیان کیا جن میں سے ایک مقام سورہ عنکبوت ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ جس وقت وہ کشتیوں میں سوار ہوں گے. کہاں؟ کشتیوں میں, بحری بیڑوں میں سوار ہوتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو خالص ایک اللہ کی پکار کرتے تھے. فلما نجاہم الی البر جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکیوں کی طرف نجات دے دیتا. اذا ہم یشرکون پھر وہ شرک کرتے تھے. جب مصیبت میں پھنس گئے پھر صرف یا اللہ مدد. جب مصیبت سے نجات مل گئی پھر اللہ کے ساتھ غیروں کی دعار پکار دی. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے. اور میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے انہی کے مکتب فکر سے رکھتا ہوں. بریلوی علماء کے ہاں ایک بہت بڑی گدی ہے آپ کو بتا رہا ہوں گولڈا شریف میں. اور گولڈے رمین کا ایک پیر جو ہے وہ گولڈے میں آپ کو معلوم ہوگا ان کا ایک پیر ابھی پچھلے دنوں ہی فوت ہوا سید نصیر الدین نصیر گولڈوی. یہ اس کی کتاب ہے اعانت و استعانت. کتاب کا نام کیا ہے؟ اعانت و استعانت. اس کتاب کے نام یہ پیر صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی آخر میں اعانت و استعانت. میں اس کتاب سے عرض کرتا ہوں صفحہ نمبر اس کا 92 اور 93. یہ کہتا ہے قرآن پاک مشرکین کے ایک مشرکانہ عمل کو یوں بیان فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ترجمہ: پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر. یہ ترجمہ بھی کنز المان اللہ اللہ کا. ایک اللہ اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جب ہی شرک کرنے لگتے ہیں. پھر آگے کہتا ہے آج ہمارے اکثر مومن کہلوانے والے اسی دورے طرز عمل کا شکار ہیں. جب ہر طرف سے طوفان اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو خالص عقیدہ ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ بس تو ہی تو ہے تو بچا لے تیرے سوا اور کوئی نہیں. لیکن جب بچ کر خشکی پر پہنچتے ہیں تو کہتے فلاں بزرگ نے مہربانی کی مرشد کریم نے کرم فرمایا غوث پاک نے بچا لیا غریب نواز نے سہارا دیا وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد اپنی اسی کتاب میں بریلوی ایک مفسر علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر تبیان القرآن سے جو ہے وہ حوالہ 5 جلد کا آگے لکھتا ہے. میں وہی آپ کو اصل کتاب سے نکال کر پیش کرتا ہوں. یہ جو تفسیر تبیان القرآن ہے اس کی 5 جلد ہے صفحہ نمبر 347 جو ہے اور اس کے اوپر عنوان ہے یہ تفسیر آؤں گی تبیان القرآن. یہ بھی لاہور سے چھپی ہوئی ہے فرید بک سٹال والوں نے تباہ کی ہے 5 جلد ہے اور یہ مفسر بھی زندہ ہے بہت ہی ہوا صفحہ 347 سرخی یہ باندھی مصائب اور شدائد میں صرف اللہ کو پکارنا. کہتا ہے اس سے پہلے اسی آیت کریمہ کی تفسیر سورہ یونس میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا جب ہم مصیبت اور جب ہم مصیبت پہنچنے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت دکھاتے ہیں تو اسی وقت ہماری آیتوں کی مخالفت میں سازشیں کرنے لگتے ہیں. اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اس مکر کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب انسان سمندر میں کسی کشتی میں بیٹھ کر سفر کرتا ہے, ہوائیں اس کے موافق ہوتی ہیں, پھر اچانک تیز آندھیاں آتی ہیں, ہر طرف سے طوفانی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ گرداب میں پھنس جاتا ہے, اس وقت اس کو اپنے ڈوبنے کا یقین ہو جاتا ہے اور نجات کی بالکل امید نہیں ہوتی. اس پر سخت خوف اور شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جن باطل معبودوں کی وہ اب تک پرستش کرتا آیا تھا ان کی بیچارگی اس پر عیاں ہو جاتی ہے, اور کٹر سے کٹر مشرق بھی اس وقت اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا. بولے تدو کا مانا تاب ہو کے کرتے ہیں نا عبادت, وہ بھی دین میں رکھیں. لفظ اس نے یہ نہیں لکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, کہتا ہے کہ کٹر سے کٹر مشرق بھی اس وقت اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا اور اس کے علاوہ اور کسی سے دعا نہیں کرتا, اور جب تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو اپنے جسم اور روح کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور صرف اسی سے فریاد کرتا ہے. پھر آگے ایک واقعہ لکھا اکرمہ بن ابی جہل کا, یہ واقعہ جو ہے بہت ساری کتابوں میں امام نسائی نے اپنی سنن میں بھی بیان کیا, علامہ الباغی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بیان کیا ہے, اور اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاسابہ فی تنزیل صحابہ میں نقل کیا, امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بیان کیا. اس نے دلائل النبوت کے حوالے سے لکھا ہے, دلائل النبوت بحث کی پانچویں جلد صفحہ 98 سے کہتا ہے ام حکیم بنت الحارث اکرمہ بن ابی جہل کے عقد میں تھی, اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی. فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئیں اور ان کے خاند اکرمہ مکہ سے بھاگ گئے اور وہ ایک کشتی میں بیٹھے, وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی. اکرمہ نے لات و عزا کی دعائی دی. کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں جب تک اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو نہیں پکارو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. مکے کے مشرکوں نے بھی اس کو کہا کشتی پھنس گئی ہے تو اس کشتی میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو جب تک تم نہیں پکارو گے کام نہیں بنے گا. تو اکرمہ بن ابی جہل نے اس وقت کیا کہا, بیٹھتے تو اکرمہ بن ابی جہل جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور کہا اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو پھر میں سیدھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کروں گا. پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. اس پر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مقدس کلام میں پھر آیت کریمہ نازل فرما دی, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب وہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں پھر خالص ایک اللہ کی پکار کرتے ہیں. اور یہ روایت جو ہے جن آئمہ نے بیان کی ان کے اندر اس کے الفاظ بھی بڑے قابل توجہ ہیں. یہ سلسلہ صحیحہ میں جو علامہ البانی نے اس روایت کو نقل کیا اس کے اندر الفاظ یہ ہیں, کشتی والے کیا کہنے لگے, اخلصو خالص اللہ کو پکارو, فإن آلهتکم لا تغنی عنکم شیئا هاہنا, اس مقام پر تمہارے الہ معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. پھر اکرمہ نے کہا واللہ لئن لم ینجنی من البحر الا الاخلاص, کہنے لگے اللہ کی قسم اگر صرف اللہ کو پکارنے سے ہی نجات ملے گی تو پھر جو اللہ سمندر کے اندر نجات دے سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خشکی میں بھی نجات دے سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اگر میں یہ کشتی ہماری بالکل صحیح پار نکل گئی تو پھر یا اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا. تو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مقدس کلام میں ایک دوسری جگہ پر مشرکین مکہ کا
عقیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے. یہ سورہ یونس ہے, دسویں سورت ہے اور آیت نمبر 31 ہے. اللہ مالک الملک کا فرمان ہے, قل آپ کہہ دیجئے, میں یرزقکم من السماء والارض, آسمان اور زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار, یہ سننے کی طاقت اور دیکھنے کی قوت جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت, اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی, زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر, اور سارے معاملات کا انتظام کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ, تو اللہ کہتا ہے مکے کے مشرک بھی کہیں گے یہ سارے کام کون کرتا ہے؟
اللہ.
روزی آسمان زمین سے کون دیتا ہے؟
اللہ.
یہ ہمیں کان اور آنکھوں کی نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟
اللہ.
زندہ کو مردہ سے نکالنے والا کون؟
اللہ.
اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا کون؟
اللہ.
یہ عقیدہ مکے کے مشرکوں کا تھا جو اللہ نے سورہ یونس میں بیان کیا, اور یہی بات اللہ نے سورۃ المؤمنون کے اندر آیت نمبر 84 سے لے کر 99 تک بیان کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, کہہ دیجئے یہ زمین اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے اس کا مالک کون ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, تو یہ مشرک بھی ضرور کہیں گے کہ کون مالک ہے آسمان و زمین کا؟
اللہ.
قل افلا تذکرون, فرمایا ان سے کہہ دیجئے اگر تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے, تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ شرکی عقیدے سے باہر کیوں نہیں آتے؟ اگلا سوال کیا, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, آپ ان مشرکوں سے کہہ دو کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ, تو مشرکین مکہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہے. قل افلا تتقون, کہہ دیجئے پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ پھر فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء, کس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے؟ وہ یجیر ولا یجار علیہ, اور کوئی پناہ دیتا ہے اس کے مد مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, فرمایا مشرک مکے والے بھی کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے, بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے. قل فانا تسحرون, میرے پیغمبر پھر آپ ان سے کہہ دیجئے جب یہ تم مانتے ہو تو پھر تم کہاں جو ہے فریب میں پھنسے ہوئے ہو. سورہ عنکبوت کے اندر 61 سے 63 نمبر آیات تک اللہ نے فرمایا, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور آسمان سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, یہ مشرک بھی ضرور کہیں گے کہ ان کو مسخر کرنے والا اللہ ہے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, پھر یہ لوگ جو ہے کہاں بھٹکے جا رہے ہیں, دھوکا کھائے جا رہے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء, اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے, فاحیا بالارض من بعد موتها, زمین کو ویران ہو جانے کے بعد زندہ کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, مشرک بھی کہیں گے یہ کام ضرور اللہ کرتا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہہ دیجئے پھر ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعقلون, بلکہ اکثریت ان لوگوں کی عقل نہیں رکھتی. اس طرح کی اللہ کے مقدس کلام میں بہت ساری آیات ہیں, سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے, اور اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 ہے. ان تمام آیات میں اللہ مالک الملک نے یہ بات بیان کر دی, جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, جیسے آج یہ لوگ توحید بیان کرتے ہیں توحید ربوبیت جس کو علماء کہتے ہیں، اس توحید کو تو مکے کا مشرک بھی مانتا تھا، آسمان زمین بنانے والا اللہ کو مانتا تھا، رزق دینے والا اللہ کو مانتا تھا، مدبر الامور اللہ کو مانتا تھا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ کو مانتا تھا، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے جو ہے نا وہ انگوریاں اور پھل اور میوہ جات اور غلہ جات پیدا کرنے والا اللہ کو مانتا تھا، تو مشرکین مکہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، اور جو اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسری ہستیاں ملائی ہوئی تھیں وہ ہستیاں مستقل نہیں سمجھتے تھے ان کو، ان ہستیوں کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ نے عطائی اختیارات دیے. آج کا مشرک بھی تو یہی کہتا نا، اللہ بھی دیتا ہے، داتا صاحب بھی دیتے ہیں، لیکن داتا صاحب اللہ کی عطا کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے بندے اولیاء بھی مدد کرتے ہیں، اللہ ذاتی طور پر مدد کرتا ہے، یہ اللہ کی عطا کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ مدد کرتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مشرقین مکہ جو تھے ان کا اس سلسلے میں کیا عقیدہ تھا؟ وہ اپنے الہ اور معبودوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے عطائی اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ میرے پاس تفسیر ضیاء القرآن آپ کے اپنے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم اور مفتی کی کتاب ہے، یہ جج بھی رہے ہیں پیر محمد کرم شاہ صاحب دیرے والے، یہ تفسیر ضیاء القرآن ہے جلد دوم ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 462 ہے، 462 صفحہ کے اوپر اس کتاب میں کرم شاہ صاحب ڈھیرے والے نے مشرقین مکہ کا جو عقیدہ بیان کیا قرآن کی اس آیت کریمہ کے تحت جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ 13 پارا سورہ یوسف آیت نمبر 106، اور ترجمہ انہیں کا عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ مگر اس حالت میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی ہے اور شرک بھی کرتے ہیں، اس جیسے آج لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا نام بھی لیتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. مکے کے لوگ بھی مشرقین بھی اللہ کو مانتے بھی تھے، خالق مالک رازق محی ممیت مدبر الامور اللہ کو تسلیم بھی کرتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے. اس آیت کریمہ کے تحت یہ صحیح مسلم کی اصل میں حدیث ہے جو یہاں پر اس نے نقل کی، صحیح مسلم کی حدیث میں کتاب الحج کے اندر مشرقین مکہ کے حج کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، مکہ کے مشرق حج بھی کرتے تھے اور حج کرتے وقت کیا کہتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، وہ تلبیہ اس نے لکھا، یہ کہتا ہے حج کے موقع پر جو تلبیہ وہ کہا کرتے تھے اس سے بھی ان کے عقیدہ کا پتہ چلتا ہے، وہ کہا کرتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہو کر کہتے ہم حاضر ہیں، بار بار حاضری دیتے ہیں اے ہمارے اللہ، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کون کہتے تھے؟ مشرقین مکہ، کب؟ بیت اللہ میں حج کرتے ہوئے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ جملہ کہتے لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، آپ فرماتے قدن قدن اسی جگہ پر ٹھہر جاؤ، اسی جگہ پر ٹھہر جاؤ، آگے کوئی بات نہ کرو. لیکن وہ مشرک تھے، آگے اپنا شرکیہ عقیدہ ان لفظوں میں ظاہر کرتے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن تملک وما ملک، ہاں وہ ضرور تیرا شریک ہے، وہ ہستی ضرور تیرے ساتھ شریک ہے، تملک اس ہستی کا اصل میں مالک تو ہے، وما ملک. اس کے دو ترجمے کیے علماء نے، ایک تو ماں نافیا بنایا اور کہا وما والا کا اصل میں وہ مالک نہیں ہے، حقیقی مالک تو ہے، دوسرا معنی کیا ماں موصولہ ہے کہ تم لے کو ہوں وما والا کا، تو اس کا بھی مالک ہے اور جن چیزوں کا وہ مالک ہے، جو جو اس کو تو نے اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کے بھی اصل تو مالک ہے، یعنی اللہ نے عطائی اختیار دے کر ان کو اپنے ساتھ شریک بنایا. یہ ترجمہ کرم شاہ صاحب کا عرض کرتا ہوں. یہ کہتا ہے اے اللہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں مگر کیا کر کوئی چیز نہیں رہی, مگر وہ تیرا شریک ہے جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے, تو اس کا مالک ہے اور جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے, جن اختیارات کا وہ مالک ہے اصل میں اس کا بھی مالک تو ہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے مشرکین مکہ جو تھے وہ جو شرک کرتے تھے اس میں انہوں نے خدائی اختیارات جو ہے اس کا تصرف اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے الہ و معبودوں کو بھی مانا اور عقیدہ یہ رکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں. آئیے میں ایک اور حوالہ اسی بات کا عرض کرتا ہوں. یہ فارسی میں ایک حدیث کی شرح عشیۃ اللمعات چھپی ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے یہ بریلویوں میں سے جامعہ نظامیہ کے ایک مفتی جو فوت ہو گیا ہے یہ عبدالحکیم شرف قادری, اس نے اور دوسرا اس کے ساتھ ترجمہ جو کیا تھا سعید احمد نقشبندی نے جو دربار والی مسجد کا خطیب تھا, فرید بک سٹال والوں نے اس کو شائع کیا ہے. اس کی تیسری جلد ہے اور تیسری جلد جو ہے اس کے اوپر صفحہ نمبر اس کا 676 ہے. اس میں یہ روایت لکھی ہے وعن ابن عباس قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قدن قدن الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک یقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت. ترجمہ بھی نہیں عرض کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ مشرکین تلبیہ کہتے وقت کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک, اتنے الفاظ پر جب وہ پہنچتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پر افسوس, بس کرو بس کرو, مگر وہ لوگ اس کے بعد اس طرح پڑھتے الا شریکن ہوا لک تملک ہو وما ملک, یعنی ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں. حضور علیہ السلام ان کے اس کلمے کو سن کر فرماتے کہ بس یہی کلمات پڑھو, مگر وہ لوگ اس کے بعد یہ بھی کہتے کہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرے لیے ہے, جس کا تو مالک ہے اور جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے. یہ دونوں کا ترجمہ یہی ہے. یہ جس سے معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تھا, اللہ کے اختیارات کو وہ مانتے تھے, اللہ کو واجب الوجود سمجھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب دوسروں کو پکارتے تھے ان کو واجب الوجود مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے. آئیے اس پر دو چار اور حوالے عرض کرتا ہوں. برصغیر پاک و ہند کی مشہور ترین ہستی, چلو انشاءاللہ کرتے ہیں, یہ واجب الوجود کے حوالے سے دو تین حوالے عرض کر کے بات آگے کرتا ہوں. یہ برصغیر پاک و ہند کی مشہور ترین ہستی سید عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ, جن کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں, ان کی تفسیر عزیزی ہے اور پہلا پارہ ہے صفحہ نمبر 126 ہے. کہتے درین جا بائے دانست کہ ہیچ کس در عالم نیست کہ بر خدا شریک در وجوب وجود و علم و قدرت و حکمت اعتقاد کند. کہتے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وجوب وجود میں اور علم و قدرت میں اور حکمت میں عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی واجب الوجود ہے. مشرکوں میں سے جن کے ساتھ قرآن مخاطب تھا کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی واجب الوجود ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ مزید حوالے دیکھنا چاہیں تو امام رازی کی تفسیر جو ہے الکبیر, اس کے اندر یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن عادل دمشقی نے اپنی تفسیر اللباب کے اندر اور شاہ ولی اللہ نے الفوز القبیر میں حجت اللہ البالغہ میں تفہیمات الہیہ میں البدور الباسقہ میں اور ابن حمام حنفی نے اور کمال ابن شریف حنفی نے المسائرہ اور المسامرہ کے اندر اور اسی طرح علامہ علوسی حنفی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کائنات میں ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مانتے ہوں. خاص طور پر مشرکین مکہ میں سے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھ کر اس کو پکارتا ہو. یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں, جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو یہ لوگ اس سلسلے میں کہتے ہیں, کہتے ہیں یہاں پر دو حکم ہے, ایک عبادت کا اور ایک استعانت کا, اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے اور جو استعانت ہے یہ مجازی بھی ہوتی ہے, اللہ کے بندوں سے بھی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں جو الوہیت کی خواصیات ہیں, الہ اور معبود ہونے کی خصوصیت ہے, وہ مجازی طور پر اللہ کے سوا کسی کو نہیں دی جا سکتی, اور جب اللہ کے کہتے ہیں بندے بھی مدد کرتے ہیں تو پھر وہ بھی الہ بنیں گے. علیحدہ الوہیت نہ حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو دی جاتی ہے, نہ مجازی طور پر اللہ کے سوا کسی کے لیے مانی جاتی ہے. لہذا استعانت اللہ کے سوا اوروں سے بھی ہو سکتی ہے, عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو, استعانت بھی دو طرح کی ہے. ایک وہ استعانت ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں ان اسباب کے ساتھ کسی کی مدد کرنا, اس مدد میں کوئی مخالفت نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اس سے دوائی لے, کسی آدمی نے جو ہے کوئی گٹھڑی باندھ کے رکھی ہے دوسرے کا تھا مجھے جو ہے یہ اٹھوا کر میرے سر پہ رکھ دو, یہ اسباب کے تحت جو مدد ہے اس کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے. اور یہ اللہ کے بندے جو زندہ ہیں اور موجود ہیں وہ اسباب کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرتے ہیں. یہ تعاون البر و تقوی آئینونی بے کوفا, اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں وہ ماتحت الاسباب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسباب سے ماورا ہو کر بھی مدد کرتا ہے, اسباب پیدا کر کے بھی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ما فوق الاسباب مدد کرنے والا بھی ہم مانتے ہیں, اسباب پیدا کرنے والا اسی کو مانتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے سوا اسباب سے ماورا ہو کر کسی ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اس کے حوالے سے جو آیات لوگ پیش کرتے ہیں ان میں سے میں چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں. ایک آیت کریمہ جو ہے وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر بڑا زور لگاتے ہیں, کہتے ہو اللہ ایادہ کا بنصر ہی, اللہ وہ ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ, وہ دل مومنینا اور ایمان والوں کے ساتھ بھی. تو یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اللہ بھی مدد کرتا ہے, ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں, اللہ بھی دیتا ہے, داتا صاحب بھی دیتے ہیں, اللہ بھی دیتا ہے, غوث اعظم بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے اپنی مدد کا ذکر بھی کیا, وہ دل مومنین کہہ کر اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا بھی ذکر کر دیا, حالانکہ یہ بات ہی بالکل غلط ہے. پھر یہاں پر ایک حوالہ یہ ذکر کیا گیا, کہنے والے نے کہا کہ یہاں پر تفسیر الکشاف کے اندر زمخشری نے باقاعدہ یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ دل مومنین کی مدد کا ذکر کیوں کیا, حالانکہ یہ بات ہی سفید جھوٹ ہے. علامہ زمخشری نے الکشاف کے اندر یہ بات لکھی نہیں ہے, اصل میں یہاں پر جو بات کی ہے وہ ابن عادل دمشقی نے اپنی تفسیر اللباب کے اندر, اور اسی طرح امام رازی نے اپنی تفسیر الکبیر میں لکھی. وہ بات کیا ہے میں انہی کے الفاظ میں یہ بات عرض کرتا ہوں. سوال کیا گیا بات سمجھو, جو میں نے فرق آپ کو بتایا وہی فرق ان علماء نے بیان کیا ہے کہ ما فوق الاسباب طریقے سے کوئی اللہ کی مخلوق میں سے مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے بندے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ مدد ما تحت الاسباب ہوتی ہے. کہتے فَإِن قِيلَ, اگر یہ کہا جائے لما قال, جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا هو الذي أيدك, اللہ وہ ہے جس نے آپ کی تائید کی آپ کو قوت دی, فَأَيُّ حَاجَةٍ مَا نَصْرِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ مومنین کی یا مدد کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. حتیٰ کالا بالمومنین، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان والوں کے ذریعے بھی اللہ نے تمہیں قوت دی. تو فرماتے فل جواب، یہ اللباب میرے سامنے ہے تفسیر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 اور 63 کی تفسیر کے اندر ہے، صفحہ 569 ہے، 59 ہے. کہتے فل جواب ان التائید لیس الا من اللہ، یاد رکھو تائید اور قوت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیسا الا من اللہ، نہیں ہوتی یہ تائید اور قوت مگر کس کی طرف سے؟
اللہ کی
طرف سے. لیکنہ علا قسمی، لیکن اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مدد کی دو قسمیں ہیں، احدہما دونوں میں سے ایک قسم یہ ہے، ما یخصل من غیر واسطہ اسباب معتادہ، ایک وہ مدد ہے جو عام اسباب وسائل ذرائع موجود ہیں ان کے بغیر مدد، اسباب سے ماورا ہو کر مدد، اور دوسری قسم ما یخصل بے واسطہ اسباب معتادہ، جو عام روٹین کے اسباب اور ذرائع کے تحت مدد، ایک مدد ما فوق الاسباب اور دوسری مدد ما تحت الاسباب. کہتے ہیں جو اللہ نے پہلے فرمایا ایدہ کا بے نصر ہی، اس مدد سے مراد فل اول پہلی مدد ہے ما فوق الاسباب، اور دوسری جو فرمایا وہو المراد بقول ہی وبالمومنین، ما تحت الاسباب جو مدد ہے یہ مومنین کے ساتھ ہے، اور مومنین بھی وہ جو زندہ ہوتے ہیں. کون؟ مومن بھی وہ جو زندہ ہے. مرے ہوئے ایمان والوں کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا یہ کسی بھی صحیح عقیدے والے مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، حنفیوں کی اپنی تفسیر سے علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات ذکر کی ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی یہ بات لکھتے ہیں، یہ جو وسیلے والی آیت کریمہ اس کو بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس کی شرح کرتے کہتے ہیں واستدل بعض الناس بہذا الآیۃ علی مشروعیت الاستغاثۃ بالصالحین، اس آیت کی روح سے بعض لوگوں نے اولیاء اللہ سے استغاثہ اور استعانت کے جائز ہونے پر استدلال کیا. وجعل وسیلۃ بین اللہ تعالی و بین العباد، اور اللہ کے ولیوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنا دیا. اور پھر وہ اس کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں خلاصہ کلام و تحقیق الکلام فی ھذا المقام، کہتے اس مقام پر تحقیقی گفتگو یہ ہے ان الاستغاثہ بے مخلوق وجعله وسیلۃ بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه ان كان المطلوب منه حيا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے استغاثہ اس معنی میں کہ اس سے دعا کا مطالبہ کرنا، کہ اللہ کے نیک بندے سے دعا کا مطالبہ کرنا جائز ہے. لا شک فی جواز ہی، نیک بندوں سے دعا کا مطالبہ کرنے کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے. کب؟ ان کان المطلوب منہ حیاً، جس دعا کا مطالبہ کیا جاتا ہے اگر وہ زندہ ہو، زندہ ولی ہو، تو اس سے جا کر نیک آدمی سے دعا کا مطالبہ کرنا اس کے جائز ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے. آگے کہتے ہیں اما اذا کان المطلوب منہ میتا، جس کو پکارا جا رہا ہے، استغاثہ کیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ میت ہو او غائبا، یا ہے زندہ لیکن موجود نہیں ہے، میت ہو یا زندہ غیر حاضر ہو غائب ہو، فلا یستریب عالم انہ غیر جائز، کوئی عالم اس میں شک ہی نہیں کرتا کہ یہ جائز نہیں ہے. وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، یہ ان بدعات میں سے ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی نے اس بدعت کا ارتکاب نہیں کیا کہ کسی مردہ کو پکارا ہو مدد کے لیے یا زندہ غیر موجود ہستی کو مدد کے لیے پکارا ہو. پھر آگے فرماتے ہیں ولم يرد عن احد من الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم وهم احرص الخلق على كل خير انه طلب من ميت شيئا، صحابہ کرام کی جماعت جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خیر اور نیکی کے حریص تھے، تو وہ صحابہ کرام نے کے بارے میں کہیں بھی یہ روایت وارد نہیں ہوئی انہو طلبہ من میت شیئا، انہوں نے مردوں سے کچھ مانگا، بلکہ آگے فرماتے ہیں بلکہ سحان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ہاں یہ بات صحیح ہے، عبداللہ ابن عمر زیارت قبر کے لیے حجرے میں جاتے تھے لیکن وہاں جا کر کوئی سوال نہیں کرتے تھے. یا ایک اور بات بھی عرض کروں، وہاں بارے خطیب نے کہا ان کو تو چھوٹی چھوٹی بات پر شرک عوام ہو جاتا ہے، مدینہ شریف جائیں ہم زیارت کے لیے قبر نبوی پر تو وہاں کھڑے شرطے اور نجدی، وہ ہم اگر روزے کی طرح ہاتھ اٹھا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں یلا چل بھاگ ادھر سے، وہ کہتے ہیں منہ کر کے دعا بھی نہ کرو، دعا کرنی ہے تو قبلے کی طرح منہ کر کے کرو. میرے بھائیو یہ بات بھی تمہارے اپنے مذہب سے نہ سمجھی بار مبنی ہے. یہاں سے یہ قوالہ عرض کرتا ہوں، علامہ علوسی نے قبروں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، کہتے ہیں لم یرد عنہم استقبال القبر الشریف عند الدعاء، کہ صحابہ کرام سے تو کسی حدیث میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ دعا کرتے وقت رسول اللہ کی قبر کی طرف منہ کرتے ہوں. ماننا افضل من العرش، کہتے باوجود اس کے ان کے نزدیک جو قبر والا ٹکڑا ہے یہ عرش سے بھی افضل ہے. وقت طلب الائمہ تو فی استقبال ہی عند السلام، علماء نے یہ تو اختلاف کیا ہے کہ جس وقت قبر پر جا کر سلام پڑھا جائے، سلام والی دعا کی جائے کہ ادھر منہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں دیکھیے فان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ لا یستقبلو بل یستدبر و یستقبل القبلہ، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے جب روزہ رسول پر بھی جاؤ تو دعا کرنی ہو تو قبلے کی طرف منہ کرو اور پشت روزے کی طرف کرو. تو میرے بھائی امام ابو حنیفہ کا بھی جب یہی موقف ہے کہ قبر پر بھی جاؤ تو دعا کرنی ہے قبلہ رخ منہ کر کے کرو، رسول اللہ کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہ کرو، کیونکہ وہاں یہ شائبہ شرک کا ہو سکتا ہے کہ یہ مانگنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں مانگ رہا، وہاں استغاثے کے لیے اس نے ہاتھ تو نہیں اٹھائے ہوئے. اس لیے امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب یہی ہے کہ دعا کرنی ہے تو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، روزہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنی. تو اسی طرح میرے بھائیو یہ جو استعانت کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا تھا تو یہ دو طرح کی مدد ہے، ایک مدد وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے اور دوسری مدد وہ ہے جو ما تحت الاسباب ہے. یہ ما فوق الاسباب کا اور ما تحت الاسباب والی جو مدد ہے اس کا تذکرہ جو ہے یہ بہت سارے ائمہ نے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی اپنی تفسیروں میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے، میں صرف اختصار سے صرف حوالہ عرض کر دیتا ہوں. امام ابن الجوزی کی، امام رازی کی التفسیر القبیر میں بھی یہ فرق موجود ہے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا. ابن عادل دمشقی کی جو 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے اللباب، اس کے اندر بھی یہ فرق موجود ہے. اور شاہ ولی اللہ کی کتاب تفہیمات الہیہ کی جلد نمبر 1 کے اوپر جو ہے وہ 197 صفحہ پر بھی یہ فرق موجود ہے. اور اسی طرح یہ جو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب ہیں گولڑے والے، انہوں نے بھی اپنی کتاب یہ پوری کی پوری کتاب اعانت استعانت لکھی اس مسئلہ کے اوپر ہے کہ اللہ کے سوا اوروں سے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد مانگنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ مشرک ہے. اس کے اوپر یہ پوری کتاب کی کتاب ہی جو ہے نا وہ نصیر الدین نصیر گولڑوی کی موجود ہے، نام اس کا اعانت استعانت، اور اس کے سر فہرست جو آیت کریمہ لکھی وہ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی طرح یہی بات جو ہے اس آیت کریمہ کے متعلق جو تفسیر والی ہے بریلویوں کی ایک بڑی مشہور ترین جو کتاب یہ مقابیس المجالس جس کو اشارات فریدی بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب کے اندر اس کا صفحہ نمبر 796 ہے، یہاں پر تذکرہ کیا کیا ہے، کہتے ہیں سرخی ہے وہابی اور شیعہ مذہب، اس پر بحث کرتے ہوئے 796 صفحہ پر یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں اس کے بعد وہابیوں اور شیعوں کا ذکر ہونے لگا، حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ شیعہ وہابیوں سے بدتر ہیں، کیونکہ وہابی لوگ صحابہ کرام کو برا نہیں کہتے بلکہ تعظیم کرتے ہیں، لیکن شیعہ لوگ صحابہ کرام کو دشنام دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک اسی طرح ہے، وہابی نہ صحابہ کرام کو برا کہتے نہ ولایت سے انکار کرتے ہیں، اس کے برعکس شیعہ لوگ ولایت کے بھی منکر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، یہ بات سننے والی ہے، یہ اعانت استعانت میں نصیر الدین نصیر نے بھی یہ والا کوٹ کیا ہوا ہے، تو یہ اصل کتاب کا صفحہ 796 کہتا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ توحید کے بارے میں وہابیوں کے عقائد، توحید کے بارے میں وہابیوں کے عقائد صوفیاء کرام سے ملتے جلتے ہیں۔ وہابی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے۔ وہابی کیا کہتے ہیں؟ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ خالص حق تعالی سے مدد طلب کرے۔ پھر آگے لکھا، چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بھی یہی ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے۔ انبیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ اشارات فریدی اور اس کا صفحہ نمبر 796 اور 97 ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی نادر سی کتاب کا حوالہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی تذکرۃ اولی البصائر فی معرفۃ القبائر۔ اس کتاب کے اندر جو پہلا کبیرہ گناہ ذکر کیا امام ابن الجوزی نے، یہ ہے الشرک باللہ۔ اب شرک کیا ہوتا ہے، یہ ہماری تعریف نہیں ہے، امام ابن الجوزی لکھتے ہیں، الشرک ہوا ان تجعل للہ ندن، شرک یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ ند، حصے دار، شریک اور سہیم بنا لے۔ او تعبد معہ غیرہ، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، من حجر او بشر او شمس او قمر او نبی او جنی او نجم او ملک او شیخ او غیر ذالک، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی پتھر کی یا انسان کی یا سورج کی یا چاند کی یا نبی کی یا جن کی یا ستارے کی یا فرشتے بادشاہ کی یا کسی شیخ وغیرہ کی اللہ کے ساتھ تو بندگی کرے تو یہ شرک ہے۔ اب شرک کی آگے پھر توضیح کرتے ہیں، وقد یقع فی ذالک بعض الجہال المنتسبین الی دین الاسلام، اس شرک میں بعض وہ جاہل بھی منسوب ہیں، جو اسلام کی طرح منسوب ہیں وہ جاہل بھی شرک میں واقع ہیں، فی امور تقع منہم عن جہل، جہالت کی وجہ سے کئی امور جو ہے وہ ان سے واقع ہوتے ہیں، اور ان امور میں سے کیا ہے دیکھیے، یہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی جویری، یا کون سے آدم پکارنا شرک ہے۔ تو آپ دیکھیے علامہ ابن الجوزی کیا فرماتے ہیں، فمن ذالک، کہتے ہیں ان کے شرک میں سے یہ ہے، المنتسبون الی المشائخ، وہ لوگ جو مشائخ کی طرح منسوب ہیں، جیسا چشتی قادری نقشبندی سہروردی ہے نا، تو ایسے کہتے ہیں کش شیخ احمد ابن رفائی، جیسا شیخ احمد رفائی ہے، یہ بھی ایک صوفی گزرا ہے 587 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور ابھی شیخ یونس یا شیخ یونس کی طرف جو طریقہ جو ہے نا وہ لوگوں کا ایک فرقہ منسوب ہے، وہ شیخ یونس جو ہے، یہ یونس بن یوسف ایک فرقہ ہے صوفیوں کا یونسیہ جس کی طرف منسوب ہے، یہ 619 ہجری میں فوت ہوا، اس کی طرف جو منسوب ہیں وہ شیخ ادی، اور ادی بن مسافر جو ہے یہ 619 ہجری میں فوت ہوا، اس کی طرف منسوب لوگ جس طرح صوفیوں کی طرف لوگ منسوب ہیں، الگ الگ لوگوں کے فرقے ہیں تصوف کے، تو کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، او غیرہم متولہون بذکرہم و محبتہم من دون اللہ منعقفین علی قبورہم یقبلونہا ویسجدون لہا ویستغیثون بہم ویطلبون منہم المغفرہ وقضاء الحوائج وہذا اصل عبادت الاوثان، کہتے ہیں یہ جو پیروں کی طرح منسوب ہیں، صوفیوں کی طرح منسوب فرقے، خواہ فرقہ یونسیہ ہے یا رفائی کی طرح منسوب لوگ ہیں یا ادی کی طرح منسوب لوگ ہیں یا آج کل جو منسوب چشتی قادری نقشبندی سہروردی لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اپنے ان ذکر کردہ ولیوں کو جن کو ولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان کی محبت میں اور ان کے تذکرے میں اتنے مشغول اور منہمک ہوتے ہیں کہ ان کی قبروں پر آ کر اعتکاف کرتے ہیں، اور یقبلونہا قبروں کو بوسے دیتے اور چومتے ہیں، ویسجدون لہا قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ویستغیثون بہم اور ان قبروں والوں سے یستغیثون استغاثے کرتے ہیں، فریادیں چاہتے ہیں، اور ویطلبون منہم المغفرة وقضاء الحوائج اور بخشش ان سے طلب کرتے ہیں، اور حاجات کا پورا کرنا، انہیں حاجت روا مان کر ان سے اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. کہتے ہیں بہذا اصل عبادت الاوثان، اصل میں یہ ہے بتوں کی پوجا، یہ بت پرستی ہے کہ قبروں پر جا کر صاحب قبر کو پکارنا، اس سے استغاثہ کرنا. کہتے ہیں ہذا نوع من الاشراک باللہ، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ایک قسم ہے. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ خالی بتوں کو نہیں پکارتے تھے، اصل میں وہ جن ہستیوں کے بت بناتے تھے ان کو پوجتے تھے، ان کی یاد کے لیے وہ تصویریں اور مجسمے بنائے ہوئے تھے. اور پھر آگے امام حضرت ابن عباس کے حوالے سے، مجاہد بن جبر جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، جنہوں نے عبداللہ ابن عباس سے دو مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھی، ان کے حوالے سے اور ابو صالح کے حوالے سے لکھا ہے، یہ جو قرآن میں نا فرائتم اللات، تو کہتے ہیں قالو کان رجل صالحا، یہ لات جو بت بنایا ہوا تھا نا، یہ ایک نیک آدمی تھا. یا لط السویقہ للحاج، حاجیوں کے لیے ستو پیس کر گھول کر ان کو پلاتا تھا. فلما مات اقفوا علی قبره یعبدونہ، جس وقت وہ مر گیا انہوں نے اس کی قبر پر بیٹھ گئے وہ اور اس کی بندگی کرنے لگے. اور عزا جو تھی، کہتے امام مجاہد فرماتے ہیں یہ ایک درخت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا، انہوں نے اس درخت کو کاٹ ڈالا. اور اسی طرح کہتے علماء نے یہ بیان کیا، ود سوا یغوث یعوق اور نصر اسماء قوم صالحین، یہ نیک قوم نیک لوگوں کے نام تھے. کانو بین آدم و نوح، جو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان وقفے میں ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، ان نیک لوگوں کی پہلے تصویریں بنائی، پھر تصویریں بنانے والے فوت ہو گئے، تو جب انہوں نے اپنی بیٹھکوں میں مجلسوں میں تصویریں لگائی، پچھلوں کو شیطان نے آ کر القا کیا، تمہارے بڈیرے ان تصویروں کی پوجا کرتے تھے، تو پچھلے نے ان کی پوجا پاٹھ شروع کر دی، یہاں سے تصویروں کے ذریعے شرک جو ہے اس کی ابتدا ہو گئی. امام قتادہ علیہ رحمہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، اور قتادہ ابن دعامہ سدوسی مشہور ترین مفسر ہے، امام بخاری بھی اپنی صحیح میں ان سے کئی ایک مقامات پر تفسیر نقل کرتے ہیں. کہتے کار دہاد الحا اللہ تی یابود قوم نو، یہ الار معبود قوم نو جن کو پوجتی تھی. سمت حضل عرب عباد، ان کے بعد عرب لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. فظاہر لہذا ان اصل عبادت الاوثان والاسنام من تعظیم قبور الاولیاء والصالحین، کہتے ہیں نیک لوگوں کی قبروں کی تعظیم کرنے کی وجہ سے یہ بت پرستی والا کام، اصل عبادت جو بت پرستی تھی، یہ نیک لوگوں کی قبروں کی تعظیم کی روح سے پیدا ہوئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی ایسی تعظیم کرنا کہ وہاں جا کر عبادت کرنا، اس کی طرح منہ کر کے کھا عبادت کرو، یا وہاں جا کر مجاور بن کے بیٹھ جانا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ اس طریقے سے پہلی قوموں میں شرک واقع ہوا تھا. تو امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ فوت شدگان بزرگوں کو جو لوگ پکارتے پوجتے ہیں اور ان سے استغاثے کرتے ہیں، یہ شرک ہے، اور اصل میں یہی بت پرستی ہے. اور یہاں وہ حدیث یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر عمر میں جو دعا فرمائی تھی، جس حدیث کو امام حمیدی اپنی مسند میں لائے، امام مالک مرسلن موتا میں لائے، احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے. معلوم ہوا قبر کی جب بندگی شروع ہو جائے، قبر کو سجدے شروع ہو جائیں، صاحب قبر کو پکارنا شروع کر دیا جائے، اپنی حاجات مشکلات میں بلانا شروع کر دیا جائے، تو قبر بھی بت بن جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. تو پھر امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں قبروں کے حوالے سے، آپ نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں کے اوپر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. کہتے ہیں من ذالک الاستغاثہ تو بہم فی قضاء حوائجہم، اپنی حاجات مشکلات میں مشکل حل کرنے کے لیے قبروں والوں سے استغاثہ کرنا، یہ بھی اسی میں سے ہے. پھر فرماتے ہیں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں نا، جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے اس وقت ان کو ایسے حال پڑتے ہیں وجد میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو تو اتنا وجد نہیں ہوتا. کہتے ہیں پھر ہم استعان بغیر اللہ اب استغاثہ ہو, جس نے اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگی, اللہ کے سوا اوروں سے استغاثہ کیا. کما یقول ہاؤلاء المتولہون بالمشائخ, یہ جو اپنے مشائخ اور صوفیاء کے ساتھ جو ہیں ان کے تذکرے کرنے والے لوگ اور ان کے نام کی مالا جپنے والے, یہ کہتے ہیں یا سیدی یا شیخ فلان, اے سید فلان استاد بزرگ, تو کہتے اس طرح پکارنا. فقط اشرک ما اللہ غیرہ, اس نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا ہے. پھر حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس والی, اذا سألت فسأل اللہ ویستعنت فاستعن باللہ. عبداللہ ابن عباس کو عقیدہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تو نے سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر, اور جب بھی تو نے مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگ. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن الجوزی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 22 سے, فمن سأل غیر اللہ المغفرة او قضاء الحوائج اب استعان بغیر اللہ فقد اشرک مع اللہ, جس نے اللہ سے تعالیٰ کے سوا اوروں سے بخشش مانگی یا اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کو پکارا یا اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے مدد چاہی, فقد اشرک مع اللہ, تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے. اور اسی طرح انفیوں کی کتابوں میں سے فتاوی شامی اور البحر الرائق شرح کنز اور اس کے علاوہ فتاوی عالمگیری, ان کتابوں کے اندر یہ بات لکھی موجود ہے کہ یہ جو قبروں کے اوپر جا کر مزاروں اور آستانوں پر لوگ قبروں والوں کے آگے جھکتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں, بلکہ ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہیں, تو ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کتاب میرے سامنے ہے فتاوی عالمگیری. فتاوی عالمگیری کے اندر یہ صفحہ نمبر اس کا 265 ہے, اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے کا ذکر کیا, اور 216 صفحہ پر لکھا والنظر الذی یقع من اکثر العوام, اکثر عوام الناس جو نظریں مانتے ہیں, یاتی الی قبر بعض الصلحاء, یا بتوں کا ذکر نہیں کیا, کہتے ہیں جی بت پوجے تو شرک ہوتا ہے, یا صلحاء کا ذکر ہے, اولیاء کا ذکر ہے کہ عوام اولیاء کی قبروں پر آتے ہیں, یا الی قبر بعض الصلحاء, بعض نیک لوگوں کی قبر پر عوام آ کر جو نظریں مانتے ہیں, وَيَرْفَوْ سِتْرَهُ قَائِلًا, اور جو پردہ اس کے اوپر غلاب شریف چڑھایا ہوا نا, وہ اٹھا کر قبر والے کو پکارتے ہوئے کہتا ہے یا سیدی فلان, اے میرے فلان سردار, ان قضیت حاجتی, اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی, فلاکا منی من الذهب, تو مثلا کہتا مثال کے طور پر اتنی سونے کی میں یہاں نظر مانوں گا تیری خاطر, قضا باطل اجماعا, کہتے ہیں یہ بل اتفاق باطل ہے. اب یہ بل اتفاق باطل کیوں ہے, یہ اس کی وجہ علامہ شامی نے اپنی کتاب کے اندر رد المختار علی الدر المختار, اس کی دوسری جلد ہے اور یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر 128, کہتے ہیں یہ باطل الحرام کیوں ہے, لے وجوہن, کئی وجوہات کی بنیاد پر عوام الناس کا ولیوں کی قبروں پر جا کر نظریں ماننا اور ان کو پکارنا یہ کئی وجوہات سے باطل ہے. منہا, ان میں سے ایک وجہ, انہ نظر ان لمخلوق, یہ جو قبر پر جا کر نظر نیاز چڑھا رہا ہے یہ نظر کس کی ہے, مخلوق کے نام کی, خالق کے نام کی نہیں ہے, یہ نظر کس کی ہے, مخلوق کی. وہ نظر للمخلوق لا يجوز, مخلوق کی خاطر نظر ماننا جائز نہیں ہے, لانہ عبادت, اس لیے کہ نظر کیا ہے, عبادت ہے, نظر کیا ہے, وہ بھی تو کہتے ہیں نا عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں, آگے یہ نہیں پتا کہ عبادت کہتے کس کس کو ہے, وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور سجدہ کر لیا شاید یہی عبادت ہے. یہ نظریں نیازیں ماننا اور قبروں والوں کو پکارنا حاجات میں یہ عبادت ہے. کہتے ہیں وہ نظر للمخلوق لا يجوز, مخلوق کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے, لانہ عبادت, اس لیے کہ نظر ماننا یہ عبادت ہے, والعبادت لا تكون للمخلوق, مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی. دوسری وجہ, یہ اس سے بھی بڑی قابل توجہ ہے, وَأَنَّ الْمَنْزُورَ لَهُ مَيَّتٌ, جس قبر والے سالے بزرگ ولی اللہ کی نظر مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ میت. وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. میت بل میت لا یملک. میت کسی کام کی مالک اور مختار نہیں ہے. میت کو اختیار حاصل نہیں ہے. یا بتوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پر, ولیوں کا ذکر ہے اور میت مردار کا ذکر ہے جو مر گیا ہے, دنیا سے چلا گیا ہے, جس کی ناش قبر میں دفنا دی ہے. تو کہتے جب مر گیا ہے بل میت لا یملک, میت مالک نہیں ہوتی, مختار نہیں ہے. تیسری وجہ ومنہا انہ ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور. اگر نظر ماننے والے کا یہ عقیدہ ہے ان ظن ان المیت, کیونکہ ظن یہ ظنوں کے بعد ان یا انا آدھے تو معنی یقین کا ہوتا ہے. علامہ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ظنہ یا ظنوں کے بعد ان یا انا آدھے تو معنی یقین کا ہوتا ہے. ان ظنہ ان المیت یتصرف فی الامور, اگر اس کا یقین یہ ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو میت ہے, قبر والا ہے, علی اجمیری ہے یا سلطان باہو ہے یا امام بری سرکار ہے یا اس طرح جو معین الدین چشتی ہے, کوئی بھی قبر والا ولی جس کو مانتے ہیں, میت جو ہے اس کے بارے میں عقیدہ رکھے, یتصرف فی الامور دون اللہ تعالی, کہ اللہ تعالی کے سوا یہ بزرگ جو ہیں یہ بھی جو ہے تصرف کا حق رکھتے ہیں, یہ بھی مختار اور مالک ہے. و اعتقاد ذالک کفر, اس کا یہ عقیدہ کفریا عقیدہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ فتاوی شامی کے اندر بھی یہ بات لکھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جب لوگ جا کر قبروں والوں کو, آستانوں والوں کو پکارتے ہیں, ان کے نام کی نظر نیازیں جو ہیں وہ جا کر چڑھاتے ہیں, تو پھر یہ کتاب اس نے درکی, ان کے نام کی نظر نیازیں جا کر چڑھاتے ہیں, تو یہ جو میت ہے فوت ہونے والا شخص ہے, اس کے بارے میں کوئی اگر عقیدہ رکھے تو وہ میری دعا پکار سن کر میری حادث روائی مشکل کشائی کرے گا, تو اس کا یہ عقیدہ کفریا عقیدہ ہے. یہ کفریا عقیدہ مردوں کے حوالے سے جو پیدا ہوتا ہے, میرے بھائیو یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو, بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ولی مرتے ہی نہیں, ولی مرتے ہی نہیں ہے, وہ تو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں, وہ جگہ تبدیل کر لیتے ہیں, مرتے نہیں ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میت نہیں ہے, مرتا نہیں ہے, تو یہ بھی سری شرک ہے. آئیے میں اس کے حوالے سے ایک دلیل آج آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. یہ میرے پاس کشف الاستار حدیث کی کتاب ہے, جلد اول ہے, یہ امام بزار کی جو مسند ہے اس کے سیاستہ سے جتنی زائد حدیثیں وہ یہاں بیان ہوئی ہیں. یہ صفحہ نمبر اس کا 402. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, تو وفات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو اس وقت پھر حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وفات نہیں ہوئی, جس نے کہا آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا, اتنے وہ غم زدہ تھے. تو غم میں انہوں نے یہ بات کہی, تو ابو بکر صدیق کو جب خلیفہ بنا لیا گیا تو ممبر پر ابو بکر صدیق چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا یاد رکھو لوگو, ایوہ الناس, اے لوگو, ان کان محمد الہکم الذی تعبدون, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے الہ اور معبود ہیں جن کو تم جن پوجتے ہو, فإن الہکم قد ماتا, یقیناً تمہارا الہ تو پھر فوت ہو چکا ہے. آپ بتائیں صحابہ میں سے کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ مانتا تھا؟ کوئی صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الوجود مانتا ہو؟ کوئی صحابی رسول اللہ کو نہ واجب الوجود مانتا تھا نہ مستحق عبادت سمجھتا تھا, پھر بھی ابوبکر صدیق کیوں فرما رہے ہیں, ایوہ الناس, اے لوگو, ان کان محمد الہکم الذی تعبدون, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے الہ تھے جن کو تم عبادت کرتے تھے, فإن الہکم قد ماتا, یقیناً تمہارا الہ تو فوت ہو گیا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب فرتے محبت میں اور غم اور دکھ میں نڈھال حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واللہ ما ماتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يموت حتی یقتل المنافقین, اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ فوت ہوئے اور اتنی دیر تک فوت بھی نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ منافقوں کو قتل کر دیں گے. تو یہاں سے یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ بنا لے کہ آپ کو تو موت آئی نہیں. جیسے قاسم نانوتوی صاحب نے کہہ دیا نا کہ موت آپ کے جسم سے نکلی نہیں تھی, روح اندر سمٹ گئی تھی, موت آئی نہیں تھی, گویا کہ روح پرواز ہی نہیں ہوئی. حالانکہ موت کا معنی تو انفصال روح علی البدن ہے, روح کا بدن سے جدا ہو جانا ہے. وہ حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے روح خارج ہوئی نہیں, اندر ہی سکڑ گئی. تو یہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص یہ عقیدہ بنائے کہ موت نہیں آئے گی, اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئے گی, تو کسی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا, خواہ اس کو واجب الوجود نہ مانے, خواہ اس کو مستحق عبادت نہ سمجھے, تو یہ بھی شرک ہوگا, اس کو الہ معبود بنانا ہوگا. یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے. علامہ ہاشمی نے اس حدیث کے بارے میں مجمع الزواد میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں سوائے علی بن منذر کے, اور علی بن منذر بھی فرماتے ہیں وہ اگر بخاری کا راوی نہیں ہے لیکن وہ بھی سکہ راوی ہے. یہ صحیح مجمع الزوائد کے اندر حدیث یہ جلد نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر 37 ہے, حدیث نمبر 14276 ہے جو نیا نسخہ ہے مجمع الزوائد کا. تو یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے, جس سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کوئی آدمی کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے کہ اسے موت نہیں آئے گی, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا, اس کو واجب الوجود مانے یا نہ مانے, مستحق عبادت قرار دے یا نہ قرار دے, اس کو الہ معبود ہی بنے گا. آئیے میں ایک دو اور حوالے سے بات سے عرض کرتا ہوں. حدیث سے مشہور حدیث ہے, ابن ماجہ میں, مسند احمد میں, ابو داؤد میں, عمل یوم اللیلہ امام نسائی کی جو ہے اس میں, ایک بندے نے نبی علیہ السلام سے کیا کہہ دیا, ما شاء اللہ وما شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو کیا خیال ہے کہ صحابی جو تھے وہ رسول اللہ کو واجب الوجود مانتے تھے یا مستحق عبادت مانتے تھے؟ قطعاً نہیں مانتے تھے, آپ کو معبود معبود اللہ کو مانتے تھے. اب یہ جو کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, تو کیا فرمایا آپ نے, اجعلتنی للہ ندن, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ دوسری رات اجعلتنی واللہ ادنن, کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ جو ہے برابر کر دیا ہے؟ معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت, اس کے اختیارات, اس کی صفات میں کسی کو حصے دار تھوڑا سا بھی بنائے, خواہ واجب الوجود مانے یا نہ مانے, خواہ اس کو مستحق عبادت قرار دے یا نہ قرار دے, وہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا, اس کا معبود ہوگا. 64 حدیث کی کتابوں میں اور تفسیروں میں یہ حدیث موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبا صحابہ جیسے ابو بکر اللیثی تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے, اور انہوں نے راستے میں کیا دیکھا؟ بیر کا ایک درخت, بیر کا ایک درخت, اور اس کے ساتھ مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ ترمذی شریف میرے سامنے ہے, حدیث نمبر 2180 ہے, باقی بھی یہ تقریباً 64 حدیث کی کتابوں اور تفسیروں میں حدیث موجود ہے. خرج الی حنین مرہ بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات انوات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی طرف نکلے اور راستے میں ایک درخت کے پاس سے گزرے. دوسرے حدیثوں میں یہ تفسیر بھی موجود ہے کہ وہ بیر کا درخت تھا. مشرک کیا کرتے تھے؟ ایک تو اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا, دوسرا اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور سمجھتے تھے اسلحہ لٹکانے سے اور دیگر سامان لٹکانے سے تبرک حاصل ہوگا. تو صحابی نے کہہ دیا, یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات, اللہ کے رسول جیسے ان کا ذات انوات ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیں. انوات نوت ان کی جمع ہے, نوت کا معنی تھا لٹکانا, تو چونکہ وہ اس درخت کے ساتھ اپنی چیزیں تبرک کے لیے لٹکاتے تھے اس لیے اس کو ذات انوات کہا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے جو فرمایا تو آپ یہ الفاظ توجہ کریں, آپ نے فرمایا سبحان اللہ ہاگا کما کالا قوم موسا, یہ تو اسی طرح ہے جیسے موسا علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, ہمارے بھی الہ اور معبود بنا دو جیسے ان کے لیے الہ اور معبود ہیں. اب آپ دیکھیں ایک درخت کو متبرک سمجھ کر اس کے بارے میں مطالبہ کرنا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایک ذات انوات اور بیر کا درخت کوئی مقرر کر دو, کیا صحابہ درختوں کو واجب الوجود مانتے تھے؟ یا مستحق عبادت جانتے تھے؟ قطعاً نہیں. نہ دراصل کو واجب الوجود مانتے تھے نہ مستحق عبادت سمجھتے تھے. انہوں نے مشرکوں کا وہ ایک طریقہ دیکھا تو رسول اللہ سے مطالبہ کر دیا. آپ نے فرمایا یہ تو بات وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی، اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، جیسے ان کے الہ اور معبود ہے ہمارے بھی الہ اور معبود مقرر کر دیجئے. تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے سوا کسی ہستی سے وہ اعتقاد رکھا جائے جو اللہ کے بارے میں رکھا جاتا ہے، اس کو کوئی الہ اور معبود کہے یا نہ کہے، وہ اس کا الہ اور معبود ہی ہوگا. آئیے میں اس کے والے سے ایک اور بات عرض کر کے پھر جو وہاں روایتیں پیش کی گئی ان کے والے سے بات کرتا ہوں. یہ میرے آج میں تفسیر ہے علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی کی. یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر یہ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی نے بڑی جامع قسم کی ایک بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آقا ادی بن حاتم نے ایک سوال کیا. ادی بن حاتم نے کیا پوچھا؟ آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنایا. اس نے اس کا بڑا شاندار ترجمہ کیا ہے کہ اپنے علماء اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا. یہ تفسیر سعیدی میں یہ ترجمہ دیکھیے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے پاک ہے. اب آپ غور کریں، یہ جو آیت ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے نا، تو آپ کے پاس اس وقت ادی بن حاتم تشریف لائے. یہ غلام رسول سعیدی نے حدیث لکھی ہے، حضرت ادی بن حاتم رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میری گردن میں سونے کی سلیب تھی. آپ نے فرمایا ادی اس بت کو اتار کر پھینک دو. میں آپ سے اس آیت کے متعلق پوچھنے لگا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے تفسیر سے یاد یہ حدیث موجود ہے، علی بن حاتم نے کہا کہ ہم نے اپنے علماء اور پیروں کو تو کوئی رب نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو وہ تمہارے لیے حلال کر دیتے تھے، کیا تم اسے حلال مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا جن چیزوں کو تمہارے حرام قرار دے دیتے تھے، کیا تم ان کو حرام مانتے تھے؟ کہنے لگے ہاں. تو آپ نے فرمایا تھا تل کا عبادت تو ہم، یہی تو ان کی عبادت ہے. حالانکہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے مولویوں پیروں کو رب نہیں بنایا، وہ ان کو رب نہیں کہتے تھے. کوئی بھی یہودی اور عیسائی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مولوی اور پیر کو نہ واجب الوجود مانتے تھے نہ عبادت کا حقدار قرار دے کر اس کی بندگی کرتے تھے، کیونکہ بھی صاف انکار کر رہے ہیں ہم ان کو رب نہیں مانتے تھے. لیکن حلال اور حرام کا یہ اختیار اللہ کا ہے. جب اللہ کا اختیار انہوں نے مولوی اور پیروں کو سونپ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو رب بنانا ہی قرار دیا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے، کہتا قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر اصرار کرنا اس دینی پیشوا کو خدا بنا لینا ہے. ایک طرف اللہ کا قول ہو، پیغمبر کا قول ہو، دوسری طرف مولوی مفتی کا قول ہو، اگر اللہ کے قول کے مقابلے میں مفتی کے قول کو ترجیح دے دے، پیر کے قول کو ترجیح دے دے، تو وہ پیر کو کیا بنا رہا ہے؟ رب بنا رہا ہے، خدا بنا رہا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے حدیث کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی کو پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اس کو رسول کا درجہ دینا ہے. پھر میرے بھائیو، میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، یہ جو کہنا کہ اللہ کے ارشاد کے مقابلے میں کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اس کو خدا بنانا ہے، جب تقلید کا مسئلہ آتا ہے نا، یہ لوگ تقلید میں پھر اتنا غلو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں امام اربا سے باہر نکل کر اگر کوئی شخص بات کرے گا خواہ وہ بات اس کی قرآن کے مطابق ہی کیوں نہ ہو, حدیث کے مطابق کیوں نہ ہو, صحابہ کے مطابق ہی کیوں نہ ہو, وہ جو ہے جہنم میں جانے کے مترادف ہے. یہ جال حق صفحہ 26 جال قرآن والوں کی تباہ شدہ مفتی احمد یار خان گجراتی بریلوی کی کتاب ہے, کہتا ہے چار مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو. کوئی بات آپ ایسی کریں جو قرآن کے ہی مطابق کیوں نہ ہو, صحیح حدیث کے مطابق کیوں نہ ہو. جب تک اماموں سے باہر نکل کر کرو گے تو کہتا ہے کہ ان چار مذہبوں سے خارج گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے. غلام حسین سیدی تو کہتا ہے اللہ کی بات کے ہوتے ہوئے علماء اور پیروں کی بات کو لینا یہ خدا بنانا ہے, ان کو رب بنانا ہے اور یہ شرک ہے. اور احمد یار خان گجراتی کہتا ہے اللہ کی بات کے مطابق ہی کوئی بات کیوں نہ کرے, قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق کیوں نہ کرے, اماموں کی بات کے مطابق نہیں ہے, ان سے حقدار بات کرتا ہے تو یہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے. یہاں سے معلوم ہوا علماء اور پیروں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں مان لینا خان کو کوئی مستقل عبادت مانے یا نہ مانے, واجب الوجود سمجھے یا نہ سمجھے, وہ بھی ان کو خدا اور رب بنانا ہے. رب بنانا صرف یہی نہیں ہے کہ عبادت لفظ الہ بول دو اس کے اوپر تو پھر بات بنے گا, الہ کا لفظ بولو یا نہ بولو اللہ والی چپتے اگر اللہ کے بندوں میں مانو گے تو وہ شرک ہوگا, اور شرک کرنے والا شخص جو ہے تو اس کے اوپر اگر شرک پر اس کی موت آ گئی تو وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا. یہ تو میں نے چند ایک باتیں بیان کی. اسی طرح میرے بھائیوں آخر میں چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے, بجلی بھی چلی گئی بیچ میں, تو آخر میں وہ دلیلیں عرض کرتا ہوں جو علماء محدثین کا نام لے کر اپنا شرکیہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری ایک تاریخ اور ہسٹری بیان کی جا رہی تھی. اس نے کہا کہ دیکھو ہم جو اللہ تعالیٰ کے سوا ولیوں سے مدد مانگتے ہیں, یا اللہ مدد کے سوا یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا غوث اعظم پکارتے ہیں, تو یہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی عقیدہ تھا. کہتا بھابھیوں کا نہیں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. اور پیش کہاں سے کیا, کئی کتابوں کے والے 7-8 کتابوں کا ذکر کیا. اور یہاں بطور لطیفہ یہ بات ہے, ہمارے بھائی جب مناظرے کی بات آتی ہے تو پیغام بھیجتے ہیں, بھائیوں نے تحریریں بھی بھیجی, تو کہنے والا کہتا میں تو چونکہ فاضل بغداد ہوں تو اس لیے میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کوئی عرب سے نجدی آئے تو, یا وہ کوئی میرے جتنی اس کے بعد ڈگری ہو. ڈاکٹر اتنا ہے کہ امام مزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تہذیب التہذیب تہذیب الکمال کا حوالہ دیتے ہوئے امام مزی کو مزی کہنے کو جائے مزی پڑتا ہے. حالانکہ اگر اتنا بڑا تو ڈاکٹر علامہ ہے تو تجھے ایک امام کا نام بھی صحیح بننا نہیں آتا, وہ مزی ہے کہ مزی ہے, اس کی کہ آپ سیڑھی دے سکتے ہیں بغیر اس کے اندر تہذیب الکمال کے اندر امام مزی جو ہے وہ تہذیب الکمال کا لکھتے ہیں. اللہ محدثین نے مقابلہ ثبت کیا ہے, علامہ سبحانی نے علم صاحب نے لکھا ہے کہ یہ میم اور زا دونوں کے کسرے زیر کے ساتھ ہے مزی لفظ ہے, تو مزی پڑھنے کی بجائے مزی پڑھتا ہے. جس کو ایک محدث کا نام بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کرنے کی نظر سے کوئی بات ہی ہے, یہاں تو میرے ساتھ مقابلہ کرنے والی کوئی نہیں ہے. تو بات ہے کرتے ہیں مجھے آپ کیا دیش کی, کہتا ہے عبداللہ ابن عمر کا پاؤں جو ہے نا وہ سن ہو گیا, حضرت رجلے ہوں, تو انہیں کہا گیا یا ابو عبد الرحمان مال رجلے کا, اے ابو عبد الرحمان عبداللہ بن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک تماشا تو حاضر ہاں ہونا, یا تو اس کا پٹھا کٹا ہو گیا ہے جو نا یہ سو گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا عبد الرحمان بن سعد کہتے ہیں وہ تو حد تک نہ سے بھی رہی جو سب لوگوں سے زیادہ تمہیں محبوب ہے ان کو پکارو. تو فقال یا محمد, انہوں نے یا محمد کا نعرہ لگایا, ہم بس آتا تو ان کا پاؤں بالکل صحیح اور درست ہو گیا. کہتے دیکھو صحابی رسول نے جب ان کا پاؤں کے اوپر سے پٹا کٹھا ہو گیا جمع ہو گیا تو ان کو بھی کہنے والے نے کہا سب سے زیادہ جو تمہیں معبود ہے ان کو پکارو. تو انہوں نے یا محمد کا نعرہ لگایا تو یا محمد کہنے کے ساتھ ہی ان کا پاؤں صحیح ہو گیا. حالانکہ یہ جو روایت ہے, شروع میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ اصول انہوں نے یہ پیش کیا کہ عقیدے کا جب مسئلہ ہو تو قرآن کی قطعی دلالت آئے تو جس میں کسی کے استعمال دوسرے معنی کا استعمال نہ ہو, یا حدیث کون سی ہو, حدیثیں متواتر ہو, خبر واحد صحیح بھی ان کے عقیدے میں دلیل نہیں ہے. جب خبر واحد صحیح بھی دلیل نہیں ہے تو یہ صحیح بردا دلیل کیسے بنی, کیونکہ اس کے میرے راوی ہیں ابو اسحاق السبیعی. یہ جو ابو اسحاق السبیعی راوی ہے اس کو تدریس اور اختلاف کی علت اس میں موجود ہے, یہ تدریس بھی کرتا ہے اور اس کا حافظہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا تھا آخر میں. اور محدثین کا یہ اصول اور ضابطہ میں اپنے گھر سے نہیں بریلویوں کے گھر سے پیش کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عباس رضوی کی, واللہ آپ زندہ ہیں, یہ کتاب لکھی ہے اس نے, واللہ آپ زندہ ہیں. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 351 کے اوپر موٹی سرخی یہ لکھی ہے, مدلس کا انعنا بالاتفاق مردود ہے. کہ جب راوی مدلس ہو روایت بیان کرتے وقت اپنے استاد سے سننے کی تقریر اور مذاق نہ کرے, یعنی سمیت ہو اخبارانا حدثنا انبانا, ایسے لفظ نہ بولے, ایسا لفظ بولے جس میں سننے اور نہ سننے دونوں ناموں کا استعمال ہو تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. جب تک سننے کی وضاحت نہ ہو ان کے لفظ کے ساتھ مدلس راوی روایت کرے تو کہتا مدلس کا ان انا بال اتفاق مردود ہے. مدلس راوی جب ان کے ساتھ روایت کرے گا تو قبول نہیں ہوگا. تو اس روایت میں ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن بن سعد ہے. کسی بھی جتنی 7 کتابوں کے اس نے نام لیے, کسی ایک کتاب میں بھی اس کے اپنے استاد سے سننے کی وضاحت موجود ہی نہیں. پھر مختلف بھی ہے اور اس کتاب کے اندر اختلاف کے متعلق بھی یہ قاعدہ لکھا ہوا موجود ہے کہ قبل از اختلاف اگر کوئی راوی سکا اس سے بیان کرتا ہو تو پھر روایت لی جاتی ہے, ورنہ وہ ضعیف ہوتی ہے. دوسری دلیل عرض کرتا ہوں, اس سے بڑی دلیل جو بریلویوں کے ہاں ہے, احمد رضا خان بریلوی کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 ہے اور یہ یہاں جامعہ نظامیہ کی چھپی ہوئی ہے, صفحہ نمبر 243 ہے. یہ صفحہ نمبر 243 کے اوپر احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے, ان انا مدلس جمہور محدثین کے مذہب مختار و معتمد میں مردود و نامستند ہے. کہتے جمہور مذہب جو محدثین کا ہے اگر مدلس راوی ان کے لفظ کے ساتھ حدیث بیان کرے وہ مردود ہے, نامستند ہے, قابل اعتبار نہیں ہے. پھر صفحہ نمبر 266 اسی کتاب فتاوی رضویہ 5 جلد کا کہتا ہے کہ ان انا مدلس اصول محدثین پر نامقبول. جب محدثین کے اصول کی روح سے یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا کیسے درست ہوا؟ دوسری دلیل یہ پیش کی, کہتے ہیں محمد بن المنقدر, یہ روایت اس نے پیش کی علامہ دہلی کی کتاب سی اور علامہ مبادلہ سے, یہ 5 جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 358 اور ان سے پھر مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں حدثنی اسماعیل بن یعقوب التیمی کہ مجھے اسماعیل بن یعقوب التیمی نے بیان کیا, کان ابن المنقدر یجلس مع صحابہ, یہ محمد بن المنقدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, فکان یصیب سماش فکان یقوم و کما ہوا حتی یدو خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع فاعوذ بفی ذلک, جب مصیبت دکھ آتا اٹھتے جا کر اپنا رخسار رسول اللہ کی قبر پر رکھتے, نبی پاک کی قبر پر رخسار رکھ دیتے پھر واپس آتے, فاعوذ بفی ذلک اس کام میں ان پر خطاب کیا گیا, فقال انه یصیبنی خطر, کہنے لگے جب مجھے کوئی خطرہ پیش آتا ہے, فیضا بجب کو ذالکا اور میں غم پاتا ہوں رشتہ ان کو بے قبر نبی, میں نبی پاک کی قبر سے جا کر استعانت کرتا ہوں, تو قبر سے جا کر مدد مانگتا ہوں. محمد بن قبر چاہتی یا ایک جھوٹ بولا صادق بغداد نے, جھوٹ جا بولا, کہتا ہے کہ تہذیب و تہذیب میں ایک راوی کی توثیق موجود ہے کہ اسماعیل بن یعقوب کہتے ہیں, علاقے تعزیب و تعزیب پہ کہیں بھی یہ اسماعیل بن یعقوب التیمی جب محمد بن عبد القدر سے بیان کرتا ہے تو اس کی توثیق موجود نہیں ہے، بلکہ یہ راوی ضعیف راوی ہے. امام الجرح التعزیب ابن ابی حاتم رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجرح التعزیب کے اندر، یہ دوسری جلد میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر 204 ہے، اس کے اوپر اس کو ضعیف الحدیث قرار دیا ہے. یہ کہتے ہیں اسماعیل بن یعقوب التیمی روا نشان بن غروا و روا یعقوب بن حمید سمیت ابی رابع رسول آتا یقولان ذالک. تو پھر فرماتے ہیں سمیت ابی یقول، ابن ابی حاتم رازی کہتے ہیں میں نے اپنے باپ ابو حاتم رازی کو کہتے ہوئے سنا ہے، کہتے تھے کہ یہ جو اسماعیل بن یعقوب التیمی ہے ہوا ضعیف الحدیث، یہ ضعیف الحدیث راوی ہے، یہ روایت بالکل ضعیف اور کمزور ہے. بلکہ اس راوی کو امام زہبی نے اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء میں اور اس سے دوسری کتاب دیوان الضعفاء میں ابن الجوزی میں الضعفاء المتروکین کے اندر نقل کر کے ضعیف اور متروک راویوں میں اس کو بیان کیا ہے، اور ضعیف اور متروک راوی کی روایت کیسے حجت بن گئی جب تمہارے نزدیک خبریں روایت صحیح حدیثوں میں نہیں چلتی، پھر یہ حدیث بھی نہیں ہے، عمل ایک ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے بندے کا. اسی طرح ایک روایت اس نے پیش کی مالک الدار کے حوالے سے، یہاں بلکہ ذمہ مجھے بات یاد آئی، یہ رسول اللہ کی قبر کو جا کر چھونا، بارخسار رکھ کر جنا استعانت کرنا، صحابہ کو رسول اللہ کی قبر کو چھونا بھی حرام سمجھتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حدیث کی جو محمد بن عاصم السقفی کی، یہ 262 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 106 ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، عبید اللہ حضرت نافع سے بیان کرتے ہیں، نافع خدای بن عمر کے غلام ہیں، اللہ نہ عمر کان یقرأ مس قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک کی قبر کو چھونا جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، یقرأ کراہت کا لفظ مطلق طور پر جب بھی وارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہندی کے اندر بھی فتاوا شامی میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، جب مطلق طور پر کراہت کا لفظ یا مکروہ کا لفظ ہو وہ حرام ہی ہوتے معنوں میں ہوتا ہے. تو صحابہ کے یہاں تو بالکل قبر نبی کو چھونا بھی حرام تھا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب احکام شریعت وغیرہ میں، بلکہ وہ جو کتاب اس کی حرمت ہے سکتا ہے تعظیم، اس کے اندر احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ ہمارے علماء کے نزدیک تو جب روزہ رسول پر جائے تو کیا کرے، چار ہاتھ پیچھے ہو کر کھڑا ہو. کہتے جب چار ہاتھ پیچھے ہو کر کھڑا ہونے کا حکم ہے پھر تقبیل کیوں کر متصور ہوگی، یعنی قبر کو بوسا دینے کا تصور کہاں سے پیدا ہوگا. یہ تو احمد رضا خان بھی لکھتا ہے، وہ آئیے دلیل پیش کر کے بادل بغداد نے اپنے مدد سے جنازہ نکال دیا، اعلیٰ حضرت تمہارے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بوسے کا بھی تو سفر کوئی نہیں ہے، تو وہاں قبر کے اوپر نقصان نظر رہا. اسی طرح ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جی، کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مالک الدار تھے، تو مالک الدار اس کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں کہا چالی ہو گئی اور وہ رسول اللہ کی قبر پر آئے اور کہا یا رسول اللہ استسقی اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجئے، آپ کی امت ہلاک ہوئے جا رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے اور کہا ایت عمر فقرا منی السلام، عمر کے پاس جاؤ، جا کر میری طرف سے انہیں سلام کہہ دو اور انہیں خبر دے دو کہ ان کو بارش جو ہے نا وہ عطا کی جائے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب میں ان کو بشارت دی تو انہوں نے رسول اللہ کی بشارت کو بالکل سچا پایا، تو آپ کی قبر پر آ کر مدد مانگی نہ تھا یا رسول اللہ، اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو، اللہ سے استغاثہ جو ہے وہ ہمارے لیے کرو. تو یہ روایت پیش کر کے اس نے کہا جی اس کو ابن حجر اسقلانی نے جو ہے وہ فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے، اور فتح الباری میں ذکر کر کے کہ جس آدمی نے، یہاں تو ایک آدمی آیا تو دوسری جگہ ذکر کیا کہ وہ خواب میں جن کو رسول اللہ ملے تھے، کہتا فتح الباری میں لکھا ہے کہ بلال بن حارث مزنی ایک صحابی تھے، تو صحابی کو خواب میں رسول اللہ نے آ کر بتایا. تو بات یہ ہے فتح الباری سے یہ تو بیان کر دیا کہ یہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ وہ جس کو خواب میں رسول اللہ ملے وہ بلال بن حارث تھے، یہ نہیں بتایا کہ فتح الباری والوں نے وہ بات کہاں سے نقل کی. ابن حجر نے فتح الباری میں، یہ میرے سامنے فتح الباری جو ہے نا یہ پرانا جو نسخہ ہے اس کا دوسری جلد 496 صفحہ ہے، جو دار طیبہ والا ہے اس کا 350 صفحہ ہے. یہ اس میں ہے وقد ربط سیف فی الفتو، یہ جو ایک راوی تھا سیف بن عمر اس کی کتاب ہے فتو الشام، اس میں اس نے ذکر کیا. اب یہ سیف بن عمر جو فتو الشام والا تھا اس کو تو علماء نے متروک کر کے صاف قرار دیا. یہ تحریر تقریب تہذیب کے اندر میدان صحابی کی جن دون سفا 255 پر یہ بات موجود ہے کہ ابن حبان تو کہتے ہیں یہ زندیق تھا اور اس کی عام روایت منکر تھی. امام ابو داود فرماتے ہیں لیس بشیء، ابو آصف رازی نے کہا متروک الحدیث ہے، اور دستور بشار آباد نے جو ترمند یہ تقریب التہذیب کے اوپر ابن حجر پر کچھ جو ہے نا وہ تعقبات لکھے ہیں تو اس کی جلد دوم سفا 101 پر لکھا ہے بل متروک سیاح جب عمر جو ہے یہ متروک راوی. پھر یہ مالک دار والی جو روایت ہے، یہ روایت جو بیان کی گئی ہے یہ سلیمان بن مہران العامش عن ابی صالح کی سند سے ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بلہ اب زندہ ہے جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر یہ 350 سے لے کر صفحہ نمبر 355 تک پوری یہ بات لکھی ہے کہ مدلس راوی کا انا انا ضعیف ہے. یہاں پر جس روایت راوی کو مدلس قرار دیا گیا ہے وہ امام عامش ہے جو مالک دار والی روایت میں دی ہے. یہاں روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ہوں، جو میری قبر پر آ کر درود پڑے گا میں وہ خود سنتا ہوں. ومن صلی علیہ نائلا منہ بلغتہ ہوں، جو دور سے میرے اوپر درود پڑتا ہے نا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ دور سے پجاری دور سے بھی سنتے ہیں، ہر جمعے آپ ان کا سلام ملازہ کرتے ہوں گے، ہم یہاں پہ پڑھے وہ وہاں پہ سنیں، ان کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ عقیدے کے خلاف روایت تھی. اس روایت کی سند میں وہی عامش ان ابی صالح ان ابی ہریرہ، تو یہی روایت کے مالک دار والی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ قبر پر آ کر استغاثہ کیا تو اس سند کے اندر بھی بالکل عامش ان ابی صالح. اس نے یہاں پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام عامش ہیں اگرچہ بہت بڑے امام ہیں لیکن مدلس ہیں، اور مدلس راوی جب ان سے روایت کرے تو اس کی روایت بال اتفاق مردود ہوگی. پھر اسی کے اوپر بہت سارے والے بھی ہیں، میں بس بات ختم کرتا ہوں. آخر میں کہتا ہے ثابت ہوا کہ مدلس روایت قابل قبول نہیں ہوتی، اور مذکورہ والا حدیث کا مدار چونکہ امام سلیمان بن مہران العامش پر ہے جو کہ مدلس ہے اور وہ روایت بھی ان کے ساتھ کر ہے، لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی. جب عامش کی تقریر کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہے تو مالک دار والی کیسی قابل قبول ہوگی؟ اس میں بھی تو وہی راوی ہے. پھر ابن رجب امبلی کے والے سے لکھا ہے قال شاہ کنی من ارادت تدین بالحدیث فلا یاخذ عن العامش ولا عن قتادہ الا ما قال سمعنا ہو. کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے تدین بالحدیث چاہتا ہے تو عامش اور قتادہ سے روایت نہ لے جب تک کہ وہ سمے نہ رہے. تو میرے بھائی یہ دو تین روایتیں وہاں پر پیش کی گئیں جن کا اختصار کے ساتھ میں نے تذکرہ کیا، چونکہ ہمارے جماعت کے بڑے معروف لیڈر اور ہمارے بھائی اور عزیز مکرم جناب ابتسام علی ظہیر حفظہ اللہ، اللہ نے تصویر والی لمبی دن کے نام فرمائے تشریف فرما ہے، وقت بھی بہت ہو گیا، حالانکہ ابھی بہت ساری باتیں کرنے والی تھی، بجلی بیچ میں جاتی رہی، پھر ساتھ آپ نے موقع دیا، جتنے ان کے اوہام ہیں کسی دوسری مجلس میں تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے. اللہ مالک الملک مجھے آپ کو سب بھائیوں کو صحیح معلوم عقیدہ توحید قائم رکھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے کفر اور شرک سے اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حسنات قبول فرمائے، سیئات سے درگزر کرے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.